السلام علیکم. آج کے اس سیشن میں یہ ہمارا سیشن جو ہے یہ ایجوکیشن اور تربیہ کے حوالے سے ہے, جو المورد سے کے ساتھیوں میں بڑا اس فکر کے پوچھتے ہیں یا وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ فکر ہے کیا, اور اس میں جو چیزیں کچھ فکری لحاظ سے جو پچھلے جتنا بھی اس پہ علمی کام ہوا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کچھ لوگوں کے اس فکر کے اپنی فکر کے حوالے سے اس پہ بھی بات ہو جائے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اخلاقی اور کریکٹر بلڈنگ اور دوسری جو ہماری پرسنل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے تربیہ کے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو جائیں. تو سب سے پہلے میں اپنے محترم استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا اور وہ یہاں پہ تشریف لائے, اور اس کے بعد آپ سب حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائے.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان قریبی احباب کی نشست ہے جو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بعض چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. اگرچہ کسی چیز کی تفصیل کرتے ہوئے مخاطبین کے اصل مسائل کیا ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے, لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ جس حد تک میرے علم میں ہے آپ جس پہلو سے اس موضوع کو دیکھ سکتے ہیں اس کا مختصر سا احاطہ کر لوں اور ان تفصیلات کو نظر انداز کر دوں جو عام طور پر لوگوں کو پیش نہیں آتی. تاہم اگر کوئی سوال ضمن میں بھی پیدا ہوگا تو آپ اپنی بات میرے سامنے رکھ سکتے ہیں, میں اس کی وضاحت کر دوں. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کی نوعیت کسی لیکچر کی نہیں ہے جس میں آپ خاموش بیٹھے رہیں. آپ درمیان میں کوئی بات توضیح طلب محسوس کریں تو پوچھ لیجیے. اگر آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو کہہ دیجیے, اس کی وضاحت کر لیں گے. یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے چونکہ یہ ایک بالکل تعلیمی نوعیت کی نشست ہے, کوئی لیکچر نہیں ہے کہ جس کو آپ نے سننا ہے اور خاموشی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ سننا ہے, اس سے آپ کو ثواب دارین حاصل ہوگا. ایک زندہ اور بیدار آڈینس کی حیثیت سے آپ اس میں شریک ہوں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جس موضوع پر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کی ضرورتوں کے اعتبار سے وضاحت کر دیں. مجھے اس وقت جس چیز پر گفتگو کے لیے کہا گیا ہے وہ ایک لفظ میں دعوت ہے. میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ یہ لفظ ہمارے ہاں کہاں سے پیدا ہوتا ہے, کیوں یہ زیر بحث آتا ہے, اور اگر یہ زیر بحث آتا ہے تو پھر یہ ایک ہی انداز سے کیوں لوگوں کے سامنے نہیں آتا, اس کی تصویریں اتنی مختلف کیوں بن جاتی ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں مجھے اپنا نقطہ نظر محض بیان نہیں کرنا, بلکہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے. دنیا میں دو رویے ہو سکتے ہیں. یا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو عقل دی گئی ہے, وہ اپنے نتائج فکر پیدا کرتی ہے. میں بھی سوچتا ہوں, آپ بھی سوچتے ہیں, ارسطو افلاطون بھی سوچتے تھے, بڑے بڑے مفکرین حکما بھی سوچتے ہیں. وہ سوچ اگر تو میری اپنی ذات سے متعلق ہے تو میری ذات تک ہی محدود رہ جاتی ہے, لیکن اگر اس کا تعلق انسان بحثیت انسان سے ہے تو سوچنے والے کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اب دوسروں کو اس میں شریک کرنا ہے. جب وہ دوسروں کو شریک کرتا ہے تو شریک کرنے کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ वो एक इल्मी चीज़ है, वो समझता है कि मैंने अगर एक बात दरियाफ्त की है या मुझे एक बात सूझ गई है या मुझ पर एक बात वाज़े हो गई है तो दूसरे लोग भी उससे हज़ उठा लें, उनके लिए कोई फ़ायदा मंद हो सकती है तो वो भी उससे फ़ायदा हासिल कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ये ख्याल करता है कि नहीं, ये मैंने एक ऐसी बात दरियाफ्त कर ली है जिस बात को अगर मैंने लोगों को ना बताया और लोगों को उसको मानने उसको कबूल करने की तरगीब ना दी तो लोगों को कोई बड़ा नुकसान पहुंच जाए। ये जो दूसरा पहलू है, जब वो किसी दरियाफ्त में शामिल हो जाता है तो फिर वो दावत बन जाती है। यानी अगर मामला पहली हद तक रहे तो फिर वो इल्म का एक्सचेंज है, इल्म का तबादला है। यानी एक साइंसदान ने एक चीज़ दरियाफ्त की है, उसने उस पर कोई मज़मून लिख दिया, अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया, कोई लेक्चर दे दिया, लोगों ने भी पढ़ लिया, सुन लिया, वो उनकी मालूमात में इजाफे का ज़रिया बन गया। लेकिन अगर किसी शख्स ने मिसाल के तौर पर किसी बीमारी का सबब दरियाफ्त कर लिया है, यानी वो इस नतीजे पर पहुँच गया कि लोगों को ज़ुकाम हो जाता है, इसकी वजह ये है, और अगर मैं सारे इंसानों को बचा सकता हूँ, इस बीमारी की तकलीफ़ और अज़ियत से निजात दिला सकता हूँ, तो मुझे पूरे ज़ोर के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे इखलास के साथ एक एक दरवाज़े पर दस्तक दे के लोगों को बताना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बार बार ज़ुकाम की तकलीफ़ में मुब्तला होने की वजह दरियाफ्त कर ली। तो इसमें उसके अंदर जो एक गैर मामूली जज्बा पैदा होता है वो इल्म के एक्सचेंज को, यानी यहाँ पर भी असल में इल्म ही का तबादला हो रहा होता है, दरियाफ्त ही लोगों से शेयर की जा रही होती है। जो कुछ आप जानते हैं उसी में आप शरीक कर रहे होते हैं दूसरों को, लेकिन इससे आगे बढ़कर एक बड़ी गैर मामूली अंदरूनी तहरीक शामिल हो जाती है कि मुझे लोगों को इस सूरत हाल से बचाना है। ये चीज़ है जिसके लिए दावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कुरान ने इसके लिए कुछ दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद ये कहता है कि ये इंज़ार है, जो मैंने अभी आपको दावत की तारीफ बताई है उसमें यही चीज़ शामिल है। यानी जब मुझे ये मालूम हो गया या मैंने ये चीज़ दरियाफ्त कर ली कि एक बीमारी इस सबब से पैदा होती है, तो मैं अब आपको दावत भी दे रहा हूँ कि आप मेरी बात सुने और एक दूसरे जाविये से देखिए, तो मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ। तो इंज़ार का मतलब अरबी ज़ुबान में है ख़बरदार करना। तो यहाँ पर भी जो आप जिस चीज़ को मलहूज़ रखें वो ये है कि महज़ इल्म के एक्सचेंज से या इल्म के तबादले से या मालूमात के तबादले से आगे बढ़कर ख़बरदार करना, यानी एक जज्बा, एक इखलास, एक तहरीक पैदा हो गई इसके अंदर। तो कुरान मजीद ने यह लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया तस्कीर, यानी जो हमारे यहाँ दावत का लफ्ज़ बोलकर मफहूम मुराद लिया जाता है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान ने उसके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, दावत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, जैसे उस आयत में इस्तेमाल किया कि उदू इला सबील रब्बिक। इसी तरह इंज़ार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि उलमा के बारे में ये कहा कि युनज़िरु कौमहुम, और तस्कीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, जैसे ज़क्किर बिल कुरान मैं यखाफ बईद। तो ये तस्कीर, तस्कीर का क्या मतलब है? याद दहानी कराना। इस लफ्ज़ में एक ज़ायद खूबी पैदा हो गई है, यानी इसमें जो खूबी पैदा हुई है वो ये है कि मैं अपनी दरियाफ्त सिर्फ लेकर नहीं आ रहा, वो असल में तुम्हारे यहाँ भी मौजूद है। यानी जो मैंने चीज़ दरियाफ्त की है वो सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं थी, वो तुम्हारे अंदर भी है, मैं उसकी याद दहानी कराने के लिए आ रहा हूँ। तो इसमें हुआ क्या है? काम तो एक ही है, यानी जो बात आपके लिए एक हकीकत बन गई है, जिसको आपने दरियाफ्त कर लिया है, या किसी लिहाज से आपकी दरियाफ्त बन गई है, या वो आपके इल्म में आ गई है, आपने उसको पा लिया है। वो बयान किया जाता ना कि रिश्मीदस ने नहाते हुए एक हकीकत दरियाफ्त कर ली और उसके बाद वो कपड़े पहनना भी भूल गया, यानी निकल खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। यानी जब कोई हकीकत वाक्यतन इस तरह इंसान दरियाफ्त कर लेता है تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور اگر وہ کسی مسئلے کو حل کر دینے والی چیز ہے, انسان کو کسی بہت بڑے خطرے سے بچا لینے والی چیز ہے, تو انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ پھر وہ محض تبادلہ خیالات, محض ایک سیمینار میں بیٹھ کر آپ نے اپنے خیالات لوگوں کے سامنے رکھ دیے, بات یہاں تک نہیں رہتی, بلکہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بلاؤں. یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں لوگوں کو پکاروں تو عربی زبان میں دعوت بن گئی. یہ خیال پیدا ہوا کہ میں لوگوں کو اس بات کو نہ ماننے کے نتائج سے خبردار کروں تو قرآن کی تعبیر میں انذار بن گیا. اور یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ ایک بڑی اہم بات کو بھولے ہوئے ہیں, ہے تو وہ ان کے پاس بھی, تو اس کے لیے تذکیر کی تعبیر اختیار کر لی گئی. یعنی ایک ہی بات کو اتنے زاویوں سے قرآن مجید نے بیان کیا. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم دعوت کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے, یعنی یہ چیز وجود میں کیسے آتی ہے. یہ اپنی ذات میں کوئی محض مذہبی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے ارشمیدس کی مثال دی, یعنی کوئی آدمی کسی دن کینسر کا حتمی علاج دریافت کر لے تو اس کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے. وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میری بات سنو, میں نے ایک بڑے مہلک اور ایک جان لیوا مرض کا علاج دریافت کر لیا ہے, خدا کے لیے میری بات تو سنو. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے اور لوگوں کے, یعنی نبی اور رسول کی حیثیت سے اپنے اور لوگوں کے, یا دین کے معلم کی حیثیت سے, یا دین کے دائی کی حیثیت سے, یا خدا کے مقرر کردہ منذر یا نذیر کی حیثیت سے, یا مذکر کی حیثیت سے اپنا اور ہمارا عام انسانوں کا تعلق واضح کرتے ہوئے یہ مثال دی تھی کہ جیسے تم لوگ بھاگتے ہوئے آگ کے گڑے میں گر رہے ہو اور میں پیچھے سے تمہارا دامن پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں. تو یہ اس کی اسپرٹ ہے جس کو ہم دعوت کہتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید نے جو الفاظ اس کے لیے اختیار کیے ہیں وہ یہ الفاظ ہیں, یعنی دعوت, تذکیر, انذار. جگہ جگہ قرآن مجید انہی الفاظ سے اس کو تعبیر کرتا ہے. پہلے اپنی کتابوں میں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ جب قرآن مجید نے اس چیز کو موضوع بنایا, عام طور پر لوگوں کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی, بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ہی توجہ نہیں ہوئی کہ قرآن نے اس مسئلے کو کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کی اصلاح یا لوگوں کی تربیت یا لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے, اس کو جب موضوع بنایا ہے تو ایسے طریقے سے موضوع بنایا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جتنے سوالات پیدا ہو سکتے تھے اس کے بارے میں ان کو سامنے رکھ کر اس کو موضوع بنا لیا. یعنی ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا, قرآن کا یہ انداز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتے ہیں اجمال سے اور اس کو ہم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس اجمال کی تفصیل کریں, اس کو علم عقل کی روشنی میں سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں. لیکن یہاں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے. اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہونے والا تھا, یعنی علم کی سطح پر بھی اس میں بڑے مسئلے پیدا ہونے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب موضوع بنایا تو اس طریقے سے موضوع بنایا, جیسے کہ میں آگے چل کے تھوڑی سی وضاحت کروں گا, کہ جس کے نتیجے میں بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ جتنی ہماری تاریخ ہے اور معلوم نہیں آگے ابھی کتنی صدیاں باقی ہیں, اس میں اس موضوع سے متعلق جو کچھ مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے. اور یہ خیال کر کے کہ اس مسئلے کے ایک ایک مرحلے کو خود ہی واضح کر دینا چاہیے, ایسے ہی واضح کیا ہے. میں اس کو فی الحال الگ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ وہاں ہم آخر میں جائیں گے. پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو دعوت, تذکیر, انذار, یہ جتنے بھی اصطلاحات ہیں, ان کی روشنی میں ہمارے ہاں کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے. یعنی ہماری امت میں, ہم مسلمانوں میں اس کی کیا صورتحال رہی ہے. اس صورتحال کا جائزہ لینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ابتدا سے یہاں تک پہنچے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے گرد و پیش میں اب موجود ہے اس کے تجزیے سے آپ ماضی کو متعلق کر لیں. تو میں دوسرا طریقہ اختیار کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں پہلا طریقہ اختیار کروں تو پھر وہ ایک بڑی طویل تاریخی گفتگو بن جائے گی اور شاید وقت اس کی اجازت نہیں دے گا. لیکن جو ایک سفر ہے وہ یہاں جہاں پہنچ گیا, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, جو ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے, جس کی شخصیات, جس کے افراد, جس کی تنظیمی حیاتیں جانی پہچانی ہیں, تو یہاں سے ہم اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کر پھر ذرا ماضی میں بھی جھانک لیں گے کہ کیا نوعیت ہے. اور اگر سوالات سے اندازہ ہوا کہ اس کو ماضی سے مزید ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ پھر ایک الگ بحث ہوگی. یہ لفظ دعوت اخوان المسلمون بھی استعمال کرتی ہے, یہ جماعت اسلامی بھی استعمال کرتی ہے. میں ملیشیا میں رہتا ہوں, وہاں پر اس وقت بڑی جماعتیں ہیں, ان میں ایک مذہبی جماعت دو صوبوں میں حکومت کر رہی ہے, براہ راست حکومت کر رہی ہے. وہ مذہبی جماعت بھی استعمال کرتی ہے. اس کے جو مرشد عام تھے ان کا بھی 2 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے. بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے اور ان کا بڑا اثر بھی تھا لوگوں پر. وہ کم و بیش 22-23 سال ایک صوبے کے حکمران رہے اور منتخب حکمران رہے, وہ بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ بظاہر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان امت سے یا عام مسلمانوں کے عقائد سے ہٹ کر اپنی بات پیش کر رہے ہیں, جیسے قادیانی حضرات ہیں, جیسے مثال کے طور پر اثناشری شیعہ ہیں, جیسے اسماعیلی ہیں, تو وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ بات کہ کوئی دعوت ہے, کوئی بات ہے, کوئی میسج ہے, یہ اس مسلمان امت کے اندر اگرچہ طریقہ کار افکار کا فرق ہے لیکن استعمال سب کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں یا یہ پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں, سب کرتے ہیں. پھر مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا ایک دین ہے, اس کی دعوت دینے کے لیے میں اٹھوں, اس کی دعوت دینے کے لیے مولانا سید ابو اللہ صاحب موجودی اٹھے, اس کی دعوت دینے کے لیے ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اٹھے, اس کی دعوت دینے کے لیے ملیشیا کے مرشد عام نک عبدالعزیز صاحب اٹھے, جو بھی اٹھے, تو پھر پرابلم کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعوت جس چیز کی دی جانی ہے وہ کیا ہے, کیا دعوت دینی ہے آپ نے, یعنی لوگوں کو کیا بتانا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو متعین نہیں کرتا. مثلا آپ کی مسجد میں جب آپ کسی آدمی کا انتخاب کر کے اس کو امام بناتے ہیں تو وہ بھی جمعے کے خطبے میں یہی کام کر رہا ہوتا ہے, یعنی تذکیر کر رہا ہوتا ہے, نصیحت کر رہا ہوتا ہے, دعوت دے رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنا کانٹینٹ کبھی توحید کو بنا لیتا ہے, کبھی آخرت کو بنا لیتا ہے, کبھی کوئی فضائل کی بات سنا دیتا ہے, کبھی آپ کو تاریخ بتا دیتا ہے. وہ اس کو متعین نہیں کرتا, کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. وہ پھر ایک جزوی مسئلہ ہے. یعنی ایک دن آپ گئے جمعہ پڑھنے کے لیے, آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو کچھ بڑی اجنبی سی بات بیان ہو رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس بات سے آپ کو اتفاق نہ ہو یا وہ بات آپ کے نزدیک ٹھیک نہ ہو, لیکن وہ ایک جزوی مسئلہ ہے, اس سے کوئی بڑی قیامت نہیں برپا ہو جاتی. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ممکن ہے کہ ایک دن گفتگو کے دوران میں آپ کو میری ایک بات بڑی معقول محسوس ہو اور اگلے دن معقول محسوس نہ ہو, لیکن وہ جزو کا مسئلہ ہے. یہ بڑا مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ جو دعوت کا کانٹینٹ ہے یا دعوت میں کس چیز کی دے رہا ہوں, میں آپ کو اس کو متعین کر کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے. تو متعین کر کے بتانے کا عمل ہمارے اس دور میں بعض لوگوں نے بہت غیر معمولی سطح پر کیا ہے. یہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوا, اور اس کی ایک وجہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوا. یعنی اگر آپ 2 صدیوں سے پیچھے چلے جائیں تو وہاں آپ کو یہ جو دعوت کا عمل ہے یہ सारी उम्मत में होता हुआ नजर आएगा, यानी ये मस्जिदों में होता हुआ नजर आएगा, ये खानकाओं में होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि एक काम नहीं हो रहा, लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो काम जो किया जा रहा है वो काम अज्जा में तो मौजू बहस बन जाता है कि आज इमाम इब्ने तैमिया ने खुतबा देते हुए क्या कह दिया, या ये बात तो अजीब सी लग रही है, या इस बात से इत्तेफाक नहीं हुआ। अगले दिन इमाम इब्ने तैमिया ने ऐसी बात बयान की जिसमें किसी को भी कोई तरद्दुद पैदा नहीं हुआ। मैंने एक मिसाल दी, इमाम गजाली आए थे, उन्होंने बगदाद में खुतबा दिया या तकरीर की या लेक्चर दिया, तो उसमें फलां बात समझ में नहीं आई जो उन्होंने क्या कह दी। तो मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, ये है कि दीन की दावत भी बयान पेश की जा रही थी, सब काम हो रहे थे, लेकिन इसके पूरे कंटेंट को और इसके लायअमल को किसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की शक्ल नहीं दी जा रही थी। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक बिल्कुल और चीज़ है, और एक आदमी अपनी इनफरादी हैसियत में एक काम करता है और उसमें आपको किसी चीज़ से इख्तलाफ हो जाता है, किसी से इत्तेफाक हो जाता है। यानी ये बात कि किसी चीज़ से इख्तलाफ ना हो, वो तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबरी के मामले में हो सकता है, इंसानों के मामले में ये चीज़ होगी और ये पहले भी होती थी, ये उस वक्त हुआ। इसको आप एक दूसरी मिसाल से समझिए, और वो ये है कि जिस वक्त सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद जैसे कि उन्होंने अपने साथियों को जिनको हवारी कहता है कुरान, तलकीन की थी कि अब तुम जाओ और जाकर इसराइल की बस्तियों में फैल जाओ और ये पैगाम पहुंचाओ। इसको कुरान ने बयान भी किया है कि उन्होंने आखिरी वक्त में ये कहा था कि मन अंसारी अल्लाह, यानी मैं तो अब अपने परवरदिगार की तरफ जा रहा हूँ, तो इस रास्ते में अब कौन मेरा मददगार बनता है। तो हवारियों को, शागिर्दों को उन्होंने ये नसीहत की, वो चले गए और उन्होंने जाके ये काम करना शुरू कर दिया। एक लंबे अरसे तक कोई मसला पैदा नहीं हुआ। उसके बाद सेंट पॉल ने उस सारे कंटेंट को सामने रख कर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की शक्ल देना शुरू कर दी, और फिर कुछ ही अरसे के बाद वो पापाइयत का इदारा वजूद में आ गया कि जिसमें अब मसीही दुनिया के लिए एक मरकज़ फराहम हो गया। तो क्या हुआ, हज़रत मसीह की बातें तो पहले भी बयान की जा रही थी, अब वो एक जगह मुर्तकज़ हो गई और उस जगह के मुताबिक अब उसके अहदाफ, उसके मकासद तय हो गए, और एक अजीम मिशनरी प्रोग्राम वजूद में आया। यानी अगर आप लोगों को अजीब ना लगे तो दावत का या मिशनरी प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दुनिया में वजूद में आया है वो कैथलिक मसीही वजूद में लाया है, सबसे बड़ा। यानी इस वक्त भी कोई उसके करीब करीब के तकाबुल में भी मुसलमान नहीं पेश कर सकते किसी स्ट्रक्चर को, वो पेश आया। लेकिन वो जब इस ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट में ढला तो उसमें कई चीज़ें वजूद में आ गईं, अब वो मौजूद बहस बन गया। हमारे यहाँ ये अमल इन पिछली दो सदियों में बहुत गैर मामूली सतह पर हुआ है। इससे पहले सारे अरसे के दौरान में जो आम उलमा थे वो अपनी इनफरादी हैसियत ही में ज़्यादातर ये काम करते थे, और इसको कड़ी कोई बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पेश भी नहीं करते थे। इसकी आप यहाँ तक ले देखिए कि आपकी जो फिक की किताबें हैं, जो फिका है आपकी, जो फिक की किताबें हैं, उनमें एक लिहाज से पूरे दीन के अहकाम का इहाता किया जाता है, लेकिन उसमें कोई किताबुद दावा नहीं होती, है ही नहीं सिरे से। यानी दावत आमतौर पर किताबुल तहारा, किताबुल वजू, किताबुल गुस्ल सब होती हैं, लेकिन कोई किताबुल दावा नहीं होती। इसी तरह अगर आप हदीस की किताबें उठाएं, बुखारी को उठा लें, मुस्लिम को उठा लें, अबू दाऊद को उठा लें, नसाई को उठा लें, तो इनमें भी आपको किताबुल इमारा मिल जाएगी, किताबुल दावा नहीं मिलेगी, है ही नहीं सिरे से। क्योंकि काम ये सारा का सारा इनफरादी हैसियत से हो रहा है, और कोई बहुत ज़्यादा इसको ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट में बदलने की तरफ तवज्जो नहीं है। मैं इस वक्त ये बहस नहीं कर रहा कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको इस चीज़ से आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा है मामला। ये भी गुफ्तगू करेंगे आगे चल कर कि ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट में बदलने का अमल क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है। ताहम उस ज़माने में भी अगर आप उसको बहुत पीछे ले जाएं तो कोई तीसरी चौथी सदी में ये चीज़ पैदा हो गई थी कि सूफियों ने अपने हलके बड़ी हद तक मुनज़्ज़म कर लिए थे, और वो अगरचे बड़ी तफसील के साथ तो ये बयान नहीं करते थे, लेकिन उनकी खानकाहों में जो बातें कही जाती थीं वो किसी हद तक इसका पता देती थीं कि अब ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की एक शक्ल बन रही है। तो चुनाचे उनके यहाँ आप ये सुनते हैं कि ये सिलसिला सुहरवर्दिया है, ये सिलसिला नक्शबंदिया है, ये सिलसिला कादरिया है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ये पैगाम पहुंचाने का या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का अमल है, इसने अब एक शनाख्त पैदा करनी शुरू कर दी है, इसके कोई अहदाफ तय कर लिए गए हैं, इसका अब कोई कंटेंट भी मुख्तलिफ हो रहा है। अगर मुख्तलिफ नहीं होगा तो फिर सिलसिला नक्शबंदिया क्यों? ये तो तभी होगा ना कि कोई शनाख्त पैदा होगी। तो ये चीज़ उनके यहाँ होनी शुरू हो गई थी। तो लिहाजा अगर आप माजी में इस ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की कोई मिसाल देखना चाहेंगे तो वो तसव्वुफ के सिलसिलों में आपको नज़र आएगी। और तसव्वुफ के सिलसिले क्या हैं, वो कैसे वजूद में आए, उनके उनका कंटेंट क्या होता है, उन्होंने ये निज़ाम क्यों इख्तियार किया, उसके लिए ख़ास तौर पर ये नाम क्यों इख्तियार किए गए, ये ख़ुद एक बड़ा दिलचस्प मुताले का मौजू है। और ये भी ज़ाहिर है कि क्योंकि वो मुसलमानों ही के अंदर पैदा हुए हैं तो दावत ही से ताल्लुक़ रखता है ये भी, लेकिन ये फिर एक अलग नशस्त का मौजू है, यानी जिसमें ख़ास उसको मौजू बनाकर ही तफसील की जा सकती है। मैं आपको फिर मौजूदा दौर में ले आता हूँ। तो हमारे मौजूदा दौर में ये जो दावा कॉन्टेंट है, इसमें सबसे पहले जिस चीज़ में इख्तलाफ पैदा होना शुरू हुआ वो ये था कि ये जो हम लोगों को बात बता रहे हैं इसमें बात कितनी बतानी है, क्या बात बतानी है। चुनाचे आप देखिए कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी तबलीगी तहरीक है वो हमारी तबलीगी जमात है, यानी इसमें कोई शुबा नहीं है। सबसे बड़ी तबलीगी या दावती तहरीक होने के मामले में दो राय नहीं हो सकती, आप किसी और मामले में इख्तलाफ कर सकते हैं। अच्छा माफ कीजिए, सबसे ज़्यादा काबिले कबूल तहरीक भी, यानी आप उन मुल्कों में भी जहाँ बड़ी सख्त पाबंदियाँ हैं और कोई आम तौर पर ऑर्गेनाइज्ड या मुनज़्ज़म फ़ालियत एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाती, उनमें भी देखते हैं कि वो अपना काम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो उसमें आपने ये देखा कि कंटेंट में उन्होंने, आप किसी आम तबलीगी जमात के आदमी से मिले या उनके किसी बड़े आलिम से मिले तो आप कहेंगे कि हम तो छः निकात की दावत देते हैं। यानी अब ये देखिए ना कि कंटेंट मुतय्यन होना शुरू हो गया। मैं तकाबुल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आपका आलिम आपकी मस्जिद में खुतबा दे रहा है वो ये नहीं कर रहा, वो तो हो सकता है कि एक दिन तौहीद को मौजू बना ले, एक दिन आखरत को मौजू बना ले, एक दिन अखलाकी इस्लाह को मौजू बना ले। वैसे अखलाकी इस्लाह को तो कम ही मौजू बनाता है, लेकिन चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो इस वक्त जो बात मुझे समझानी है वो ये है कि ये कंटेंट, यानी उससे भी हम किसी जगह पे इख्तलाफ करते हैं या इत्तेफाक करते हैं, लेकिन वो अपने कंटेंट को किसी मुतय्यन ऑर्गेनाइज सूरत में नहीं बयान करता। अब मैं इस ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट के मुकाबिल में एक चीज़ आपके सामने हदीस से रखता हूँ, जिससे शायद मैं अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से वाजे कर सकूँ। हदीस का जो ज़खीरा है, मैं कई मरतबा ये वाज़े कर चुका हूँ, शायद इसको भी किसी वक्त यहाँ मौजू बनाया जाए कि ये दर हकीकत क्या है, ये रसूलुल्लाह सल्लम के इल्म और अमल का तारीखी रिकॉर्ड है। हर बड़ी शख्सियत के इल्म और अमल को लोग महफूज करने की कोशिश करते हैं या मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर शख्सियत से बड़ी शख्सियत है, यानी कोई तकाबुल ही नहीं है। तो इस वजह से लोगों ने आपकी बातें भी बयान करना शुरू कर दी कि आपने फ़लाँ मौके पर ये फरमाया था, ये कहा था, या मुझे ये नसीहत की थी, या मेरे ये सवाल का जवाब दिया था। इसी तरीके से आपको कोई काम करते किसी ने देखा है कि पानी इस तरह से पिया था, उठे ऐसे थे, बैठे ऐसे थे। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से बयान करना शुरू किया और लोगों ने अपनी मर्ज़ी ही से मुरतब करना शुरू किया। तो इस सारे ज़खीरे में अगर आप एक गैर मामूली चीज़ दरियाफ्त करें मुझसे, तो मैं कहूँगा कि वो एक हदीस है और उसको आम तौर पर صرف شناخت کے لیے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، بڑی غیر معمولی روایت. روایت یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ روایت بھی جلیل القدر صحابہ سے، حضرت عمر جیسے شخص سے بھی یہ روایت ہوئی ہے، جو عام طور پر روایات نہیں کرتے، انہوں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے، کیونکہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہے ہی ایسی اہمیت کا ہمیں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اس کے بالوں پر کوئی ادنا گرد و غبار بھی نہیں ہے، یعنی جیسے کہ ابھی نہا دھو کر صاف ستھرے لباس میں کوئی شخص آ گیا ہے. تو ایک چھوٹی سی بستی میں جو 4-5 ہزار سے بھی زیادہ کی آبادی نہیں رکھتی، سب لوگ بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ یہاں کا تو آدمی نہیں ہے، اور اگر یہ باہر سے آیا ہے تو اس کے لباس پر کوئی گرد سفر کے آثار نظر نہیں آتے جو ہونے چاہیے تھے. تو ایک تعجب کی کیفیت میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے کی جسارت نہیں کی کسی نے. وہ آیا اور اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر، یعنی اتنا قریب ہو گیا کہ گھٹنے گھٹنوں سے ملا لی، اور سوالات کرنے شروع کر دیے، یعنی آتے ہی. اور سوالات کیا کیے؟ سوالات یہ تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، یعنی یہ 4 سوالات کیے آپ کے. اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید جیسی کتاب نازل ہو چکی ہے، تھوڑا بہت حصہ ہی باقی ہے، یعنی کم سے کم مکیات تو ساری کی ساری. تو وہ کیا بتاتی ہیں؟ یہی تو بتاتی ہیں کہ ایمان کیا ہے، یہی بتاتی ہیں اسلام کیا ہے، یعنی انہی کی تفصیل قرآن مجید کر رہا ہے، جگہ جگہ یہی بات بیان کر رہا ہے. یہ بتاتی ہیں کہ احسان کیا ہے، یہ سب چیزیں جتنی بھی سوالات کیے ہیں وہ ہیں اس کے اندر موجود. لیکن اس کے باوجود جبریل نے یہ سوالات کیے، آپ 4 سوالات کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا. پہلا سوال انہوں نے کیا کہ ایمان کیا ہے، تو فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانیں، آپ اس کے فرشتوں کو مانیں، اس کی کتابوں کو مانیں، اس کے نبیوں اور رسولوں کو مانیں، اور اس بات کو مانیں کہ ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آخرت پر ایمان رکھیں. ان کا اسلام کیا ہے؟ ان کا اسلام یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، روزہ رکھیں. ان کا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کو نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. قیامت کے بارے میں فرمایا کہ بھائی میرے اور تمہارے علم میں فرق نہیں ہے اس معاملے میں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں. آگے چلیے، پھر قیامت کا علم تو اگر آپ کو بھی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، تو یہ بتا دیں کہ کوئی اس کی علامتیں نشانیاں بھی ہوں گی. تو فرمایا کہ ہاں، میں اس کے قرب کی 2 نشانیاں بتا دیتا ہوں تمہیں، اور وہ نشانیاں یہ ہیں کہ غلامی ختم ہو جائے گی، اور عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں. جبریل امین کیسے معلوم ہوا؟ جیسے ہی وہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو فرمایا کہ یہ جبریل تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی یہ سوالات اس لیے کیے تھے انہوں نے کہ مقصد یہ تھا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ کسی موقع پر تعلیم کی غرض سے آپ دین کے کانٹینٹ کو متعین کر دیں، کیا نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن رسول اللہ کا متعین کردہ کانٹینٹ یہ ہے، اور تبلیغی جماعت نے بھی ایک کانٹینٹ بتائی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک کانٹینٹ دعوت کا کیا چیز ہے جس کو دعوت میں پیش کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 6 باتیں. اب جس وقت آپ یہ کام کریں گے کہ آپ دین کا کانٹینٹ متعین کریں گے، یا اس کا ایک افسردہ نکالیں گے، یا اس کا ایک خلاصہ نکالیں گے، ایسا ہی ہوا نا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوالوں کے جواب میں ایک طرح سے خلاصہ نکال دیا. یہی کرتا ہے ایک اچھا معلم جب بھی کرے گا. تو میں نے عرض کیا کہ خلاصہ نکالنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اگر تبلیغی جماعت نے بھی 6 نکات کی صورت میں نکال دیا تو کوئی جرم نہیں کیا. لیکن اب ایک سوال پیدا ہو گیا, مسئلہ پیدا ہو گیا کہ خلاصہ یہ ٹھیک ہے یا خلاصہ یہ ٹھیک ہے یا خلاصہ کوئی اور ٹھیک ہے. تو پہلا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ پیدا ہوا کہ آپ نے اگر کانٹینٹ کو متعین کر دیا ہے کہ یہ کانٹینٹ ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا. اب اس سے آپ آگے بڑھیے اور جو دو بڑی تحریکیں یعنی ہندو پاکستان کی جماعت اسلامی اور مشرق وسطیٰ کی کہیے آپ یا عالم عرب کی اخوان المسلمون, ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, دین بحثیت مجموعی پورا کا پورا ہی ہمارا کانٹینٹ ہے. یعنی کانٹینٹ کے معاملے میں میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک گروہ نے یہ کہا کہ نہیں, ہم نے اس کو متعین کر دیا, ہماری دعوت, ہماری تبلیغ, ہمارے کام میں یہ 6 نکات 6 پوائنٹس, یہ مجیب الرحمان کے نہیں تبلیغی جماعت کی, تو یہ موضوع ہے, ان کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے, ان میں لوگوں کو ہم نے تربیت کرنی ہے. اور ان تحریکوں نے کہا کہ نہیں, پورا کا پورا دین یہی ہمارا کانٹینٹ ہے, یعنی ہم اس پورے ہی کو پیش کریں گے. تو یہاں جو سوال پیدا ہوا وہی سوال پیدا ہوا کہ صحیح طریقہ کیا ہے. یہ پیدا ہو جائے گا نا, آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کانٹینٹ کو کیا اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے جیسے کہ ایک مسجد میں خطبہ دینے والا خطیب چھوڑ دیتا ہے, یعنی وہ ہر جمعے کو کسی موضوع کا انتخاب کر لیتا ہے دین کے کانٹینٹ میں سے اور پورے کو بیان کرتا رہتا ہے, بلکہ دین کے متعلقات کو بھی بیان کرتا رہتا ہے, مثال کے طور پر ہسٹری کو بیان کرتا ہے, تاریخ کے واقعات کو بیان کرتا ہے. کیا یہ کریں گے؟ یا یہ کریں گے کہ آپ اس کانٹینٹ کو چند نکات کی شکل میں نکال لیں گے جیسے کہ تبلیغی جماعت نے نکالا ہے, یا آپ اس کانٹینٹ کے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے کہ وہ ہر حال میں پورا دین ہی ہونا چاہیے. اور یہ تو وہ صورتیں جو پیش آ گئی ہیں, اب اس سے ایک قدم آگے بڑھائیے, یا اس سے کوئی مختلف بات کریں گے, وہ بھی تو ہو سکتی ہے, یعنی کیا اس سے آپ کوئی مختلف بات کریں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعوت, تذکیر, انذار وہاں مسئلہ نہیں ہے. چلیں آپ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں, انگریزی کا نام رکھ لیں, وہاں پہ نام زیادہ مسئلہ نہیں پیدا کر رہا, اگرچہ ایک حد تک کرتا ہے لیکن وہ ذرا تھوڑی آگے جا کے گفتگو ہوگی. لیکن یہاں آ کے مسئلہ پیدا ہوگا کہ اس کا کانٹینٹ کیا چیز ہوگی. اچھا, اب اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر کانٹینٹ نکال لیا اور وہ چند نکات کی شکل میں نکال لیا, 6, 5, 4, 3, 2 کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ ہے اور اس کانٹینٹ کی طرف بلانے کے لیے اب ہم لوگوں کے سامنے کوئی چیز رکھیں گے نا. ایک چیز یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کانٹینٹ ہے تو احمد دین صاحب اٹھیں وہ اس کی وضاحت کر دیں, یا فلاں صاحب اٹھیں وہ اس کی وضاحت کر دیں. تبلیغی جماعت اس سے آگے گئی اور اس نے کہا کہ نہیں, اس کی وضاحت کے لیے بھی ہم نے کتابیں مرتب کر دی ہیں جیسے فضائل اعمال. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ جو وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے وہ بھی زیر بحث آ گئی. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کتاب ٹھیک دی گئی ہے جو آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جا رہی ہے. میں کس نقطے پر گفتگو کر رہا ہوں کہ کانٹینٹ کا مسئلہ دعوت میں کیا چیز پیدا کر دیتا ہے. اچھا, اب جب آپ تبلیغی جماعت یا اس سے نکل کے آپ اخوان المسلمون یا جماعت اسلامی اور اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم اسلامی اور ان کی دعوت بھی تھی, وہاں جائیں گے تو وہاں پورا کا پورا کانٹینٹ دین کا زیر بحث ہے, پورا کا پورا کانٹینٹ بیان کیا جا رہا ہے, لہٰذا وہاں کوئی بڑی بحث پیدا نہیں ہوگی, اس لحاظ سے نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب پورا کا پورا دین ہے تو وہ اصل میں کم و بیش وہی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو ایک عالم کر رہا تھا. یعنی ہو سکتا ہے کسی موقع پر وہ آپ کو کوئی چیز پڑھا رہے ہوں, کسی موقع پر کوئی چیز دے رہے ہوں, لیکن بات تو پورے کی کر رہے ہیں نا, تو وہاں زیر بحث نہیں آتا. لیکن جیسے ہی آپ اس کا خلاصہ نکالیں گے اور سپورٹ کرنے کے لیے آپ کہیں گے اس کی وضاحت میں یا ترغیب کے لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے, اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ क्या ये ठीक इंतखाब हुआ है या गलत इंतखाब हुआ है। तो ये पहला सवाल है कि दावत का कंटेंट क्या होना चाहिए, यानी ये सवाल की अहमियत वाज़े हो गई, इसका कंटेंट क्या होना चाहिए। ये जब तक आप इसको वाज़े नहीं कर लेंगे उस वक्त तक, यानी कि आप ज़ाहिर है कि इसमें दोनों ही चीज़ें होंगी। कोई भी राय कायम करने के लिए हम मुसलमान दो ही तरीके इख्तियार करते हैं, या तो हमारे पास सरी रहनुमाई मौजूद होती है अल्लाह अल्लाह के रसूल की, और जिस मामले में रहनुमाई नहीं होती वहाँ पे उस उसूली रहनुमाई को सामने रख के हम अपनी कोई राय कायम करते हैं, और उसके लिए भी ज़ाहिर है कोई इल्मी अकली दलाइल देते हैं तो राय कायम कर लेते हैं। तो ये जो कशमकश पैदा हुई इस मामले में कि कंटेंट क्या है, इसको बड़ी अहमियत हासिल है। क्यों, वजह क्या है? वजह ये देखिए, मैं इसकी चंद वैसे तो बहुत सादा सी मिसालें हैं, लेकिन यह है कि उससे कुछ समझ जाएंगे आप क्या चीज़ है। मसलन कुछ लोग हैं, वो जाएंगे तबलीगी जमात वालों के पास, कहेंगे दीन ये छह ही निकात है। अच्छा, वो आगे से जवाब देंगे इसका कुछ ना कुछ, लेकिन भारत एतराज़ करने वाला एतराज़ की जगह पर चला गया। उसने कहा कि अच्छा, तो ये छह ही निकात है, मतलब आपका दीन यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाता है, इससे आगे कुछ नहीं है जो आपने दीन में हमको बताना है। आप कहते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्टेंट दीन का जो है वो हमारा मौजू है। तो यहाँ ज़रा बहस और वसी हो जाती है कि फिर उस कंटेंट को आपने मरतब करके पेश किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं पैदा हो गया, यानी ये ज़रा दकीक बहस हो जाती है। यहाँ आसान थी बड़ी कि आपने छः निकात पढ़े, आपने या तो ये बहस की कि इन छः में इजाफा होना चाहिए या कमी होनी चाहिए, और या ये है कि आपने ये बहस कर दी कि क्यों छः ही क्यों, सात क्यों नहीं, दस क्यों नहीं, नौ क्यों नहीं। तो तबलीगी जमात अगर उसके जवाब में ये कहती कि ये जो छः निकात हैं ये हमने नहीं मरतब किए, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मरतब कर दिए, बहस खत्म हो जाती। अच्छा, या वो उस फ़ज़ाइल अमाल को पेश करने के लिए ये कहती कि ये तो असल में अल्लाह के पैगंबर की तरफ से दी गई चीज़ है, इसलिए हम मजबूर हैं इसी को लेके चल रहे हैं, फिर बहस खत्म हो जाती। तो जब भी कोई दावत उठेगी या ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट आप करना चाहेंगे या कोई आलम ही ये काम करना चाहेगा तो उसे दावत का कंटेंट बताना पड़ेगा कि आपको क्या है। यानी खा कोई आलम ये काम करने के लिए उठे या कुछ लोग इस काम को करने के लिए उठें, तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के लिए पहला सवाल ये होगा कि कंटेंट क्या है। मैं अभी यानी ये नहीं बता रहा कि क्या होना चाहिए, मैं सिर्फ आपको मुतारफ़ करा रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं और जिनका शोर होना चाहिए काम करने वाले लोगों को। इसके बाद अगला ये था कि ये जो कंटेंट है जब हम इसको पेश करेंगे तो एक तरीका दिया कि आप कंटेंट हाथ में पकड़ाएं और कहें जी अस्सलाम वालेकुम, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप इससे आगे बढ़ के ये कहते हैं कि नहीं, ये कंटेंट असल में एक टारगेट रखता है, हदफ रखता है, ये सवाल पैदा होगा, ये हदफ रखता है, तो अब वो हदफ जैसे ही आप बयान करेंगे तो फिर आप एक इख्तलाफ में खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अब तबलीगी जमात के लोगों से पूछें कि आपकी इस मुनज़्ज़म जद्दोजहद या इस ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट का हदफ क्या है, क्या चीज़ है जो आप ये कंटेंट से आप क्या पैदा करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम ईमान को ज़िंदा करना चाहते हैं, हम इस सारे मामले में हमारा जो हदफ है वो ये है कि ईमान को हम ज़िंदा कर लें। और वो इसको एक बड़ी सादा सी आप कह सकते हैं, हो सकता है कि बड़ी इल्मी ना लगे आपको बात, असल में तबलीगी जमात ने का एक बड़ा गैर मामूली पहलू है, और वो ये है कि जो आम आदमी है उन्होंने बड़ी हद तक उसकी ज़ुबान में गुफ्तगू की। कभी आपको मस्जिद में इत्तेफाक हुआ हो, वो एक आदमी उठेगा नमाज पढ़ने के बाद और वो कमोबेश, यानी अगर गलती ना करें, नया नया आया हो तो एक आध जुमले का इजाफा कर देगा, वरना वो एक ही जुमला होता है, यानी भाइयों दीन की मेहनत है और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो उसके लिए बात होगी नमाज के बाद, ज़रा थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, यानी उनके यहाँ ये चीज़ें बड़ी मुतय्यन है। तो वो आपको जब अपना टारगेट, अपना हदफ या उनके अपने कंटेंट का हदफ बताएंगे तो ये कहेंगे देखिए, अल्लाह के रसूल ने सहाबा में पहले ईमान पैदा किया था फिर कुरान दिया था, तो हमारा हदफ जो है वो ईमान पैदा करना है। इस पर फिर वो गुफ्तगू करेंगे कि ईमान एक कैफियत पैदा करता है, एक जज्बा पैदा करता है, खुदा के साथ आपका एक जिंदा ताल्लुक पैदा करता है, तो ये चीज़ है जिसको हमने अपना हदफ बनाया। اس کے بعد جب آپ جماعت اسلامی یا اخوان المسلمون یا اس طرح کی تحریکوں یا تنظیموں کی بات سنیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ تو خدا کی زمین ہے اور خدا کی زمین کے اوپر یعنی یہ کائنات بھی خدا کی ہے اور یہ زمین بھی خدا کی ہے، کائنات پر خدا کی بادشاہی قائم ہے، زمین پر انسان نے خدا کی بادشاہی کو چیلنج کر دیا ہے، تو ہم تو خدا کی بادشاہی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اٹھ لیں گے، ہمارا ساتھ دو، اس لیے کہ ہم اس زمین کے اوپر شروع میں تو بالکل تعبیر بھی یہی اختیار کرتے تھے، بعد میں مولانا امین احسن اصلاحی کے ایما سے اس میں انہوں نے تبدیلی کی، وہ بھی ایک آگے کی بحث ہے، ہم تو اصل میں حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی خدا کی زمین پر خدا کی حکومت، وہ جمہوریت کی تعریف کی جاتی ہے نا کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے کی جاتی ہے، انہوں نے کہا خدا کی حکومت خدا کے قانون کے ذریعے سے، وہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں زمین کے اوپر، اور یہی اصل میں اسلام کے کانٹینٹ کا یا جو چیز بھی اسلام ہے یا جو دین ہے اس کا یہی ٹارگٹ خدا نے مقرر کر دیا، اس نے خود بتا دیا ہے، اور وہ آیت پڑھیں گے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کے بھیجا کہ ساری دنیا کے اوپر دین کی حکومت قائم کرے، تو دین کی حکومت یا دوسرے لفظوں میں خدا کی حکومت یا حکومت الہیہ یہ ہم نے قائم کرنی ہے، یہ امریکہ یہ برطانیہ ہے، اور امریکہ اور برطانیہ کیا، یہ مسلمان ملکوں کے حکمران سب طاغوت ہیں، سب کے سب، قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے طاغوت، یہ سب طاغوت ہیں، اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وہ آدمی جس نے اللہ پر ایمان قبول کیا اور جس نے من یکفر بالطاغوت طاغوت کا انکار کر دیا اس نے مضبوط سہارا پکڑا، تو وہ یہ کہیں گے کہ طاغوت جو ہیں یہ سب نظر آ رہے ہیں آپ کو اس وقت، اس لیے ان سے ہر تعلق توڑو اور ان کا سر توڑنے کے لیے میدان میں نکل آؤ، یہ اصل میں مشن ہے جو جس کے لیے یہ دین آیا ہے، یہ دین آیا ہی اس لیے ہے، یہ مذہب گوسفندہ نہیں ہے، بھیڑوں کا مذہب نہیں ہے، شیروں کا مذہب ہے، اس لیے اٹھو اور اٹھ کر پوری دنیا کے اوپر اللہ کی حکومت قائم کرو، اللہ کی حکومت کے مقابل میں جو بھی آئے گا اس کو اکھاڑ پھینکا جائے گا، اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ کیا طریقہ ہوگا، یہ اب اگلا مسئلہ آ گیا، یعنی پہلا سوال کیا تھا کہ یہ عنوان کیا ہیں، دعوت تذکیر انذار آپ کو یہی عنوان عام طور پر ملیں گے، اس کے بعد یہ کہ کانٹینٹ کیا ہے، اس میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کی ایک مختصر سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں اس کانٹینٹ میں کیا اختلاف پیدا ہوا ہے، عام عالم کیا طریقہ اختیار کر رہا ہے کانٹینٹ میں، تبلیغی جماعت کیا طریقہ اختیار کر رہی ہے کانٹینٹ میں، اور جماعت اسلامی یا اخوان المسلمون اور اس نوعیت کی تحریکیں وہ کیا طریقہ اختیار کر رہی ہیں، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، یعنی آپ کو یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں، ایمان پیدا کرنا ہے یہ ایک بات ہے، نہیں حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، یعنی خدا کی زمین پر طاغوت کے ہاتھ سے، اور اس کو بعض موقعوں کے اوپر مولانا سید اللہ مودودی صاحب نے ادا کیا کہ فساق و فجار، فساق فاسق کی جمع ہے، فجار فاجر کی جمع ہے، فساق و فجار کے ہاتھ سے دنیا کی زمام چھین لینی ہے، ہم نے چھین کے کس کو دینی ہے، فرشتوں کو نہیں، ان کا صالحین کو دینی ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں دنیا کی حکومت ہونی چاہیے، جو اللہ کا نظام دنیا کے اندر قائم کر دیں، اللہ کی حکومت دنیا کے اندر قائم کر دیں، تو حکومت الہیہ یہ تعبیر اختیار کی گئی اس مقصد کے لیے، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کے لیے کیا طریقہ کیا ہوگا، یعنی آپ اپنے مقصد کو حاصل، جب آپ ہدف طے کر لیتے ہیں، مقصد حاصل کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طریقہ کیا ہوگا، کیا حکمت عملی آپ اختیار کریں گے، کیسے اس طریقے کو آپ نمایاں کریں گے، تو ہمارے ہاں جو عام عالم ہے وہ آپ کی مسجد میں آپ کو تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک کیا ہے وہ اپنی بات بیان کر دینا ہے. اس کو اب آپ واعظ کہہ لیں, اس کو آپ تبلیغ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, یعنی اس نے کیا عملاً کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اٹھے گا اور اٹھ کے اپنی بات بیان کر دے گا. گویا اس کے ہاں دعوت بالکل اپنی ابتدائی شکلی میں کھڑی ہے. جیسے ایک سائنسدان نے ایک علاج دریافت کر لیا تو اس نے آگے بتا دیا آپ کو, جی یہ علاج ہے, یہ مرض ہے, یہ دوا ہے, بتا دیا. یعنی اس کے ہاں اگر آپ اردو زبان کا سادہ لفظ تو بتا دینا ہی بس پوری کی پوری بات, اس سے آگے کچھ نہیں. تبلیغی جماعت وہ یہ کہے گی کہ یہ ایمان کی جو کیفیت ہے یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے اندر سے اکھاڑ نہ لیں. یعنی جو ہدف ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا. آپ کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جھگڑے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, سودا بیچ رہے ہیں, آپ کی ساری توجہ اسی میں ہے کہ کتنے پیسے آ گئے کتنے چلے گئے. آپ اپنے ملازمت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ بحث کر رہے ہیں, کوئی اپنے باس کے ساتھ کوئی جھگڑا کر بیٹھے ہیں, کوئی لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں, انسانوں میں آپ. خدا پر ایمان, اس کی تو کیفیت ہی ختم ہو گئی ہے. تو آپ چھوڑیں, نکلیں اس سے. آپ کو نکلنا ہے, نکلنا ہے میتھڈولوجی, یعنی آپ نے نکلنا ہے. اور نکل کر آپ نے کیا کرنا ہے, نکل کر بتانے کا عمل کرنا ہے. یعنی دیکھیے جو عالم تھا اس کے یہاں بتانے کا عمل, بس یہیں سے بات شروع ہوئی, یہیں ختم ہو گئی. یہاں پر نکلنا ضروری ہوگا. اب یہ نکلنا جو ہے, میں اس کی تفصیل نہیں کرتا, اس کی وجہ یہ کہ اس سے آپ واقف ہیں کہ نکلنے سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے. اس میں پھر انہوں نے تقسیم کیا, 3 دن کے لیے نکلیے, 24 گھنٹے کے لیے نکلیے, چلیے آپ مغرب کے بعد عشاء تک کی نماز کے لیے نکلیے, آپ 1 سال کے لیے نکلیے, لیکن نکلنا ہے آپ کو اس میں, اور نکل کے جا کے بتانے کا عمل کرنا ہے. بتانے کا عمل کس کے سامنے کرنا ہے؟ یعنی چلیے نکل آئے, یعنی آپ نے میتھڈالوجی میں نکلنے کو بڑی اہمیت دے دی, تو اب کرنا کس کے سامنے کرنا ہے؟ پھر ابتدا سے چلیے. یعنی وہ عالم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جس جگہ پہ موقع ملے گا کہ میں اپنی بات کہہ سکوں میں کہہ دوں گا. یعنی اس کو آپ ایک مسجد میں امامت یا خطابت دے دیتے ہیں, وہاں اپنی بات کہہ دیتا ہے, یا کسی مسجد میں اگر موقع ملتا ہے, یا کسی اور جگہ تو وہ کہیں آپ کو کوئی لیکچر دے دیتا ہے یا اس طرح بتا دیتا ہے. یعنی وہ انتخاب کرتا ہے, اس کے لیے کوئی میتھڈالوجی نہیں اختیار کرتا خصوصی نوعیت کی. بڑی آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ زمانے میں اگر کچھ ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک عالم محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنی بات کہنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم موضوع نہیں مل رہا, وہ کہتا ہے اچھا میں اپنی ایک الگ مسجد بنا لیتا ہوں. یہ بھی ایک میتھڈالوجی ہے, ایک طریقہ ہے, ایک حکمت عملی ہے. چلیے میں اپنی ایک مسجد بنا لیتا ہوں, تو مسجد میں چونکہ لوگوں کو جمعے کے جمعے آنا ہی ہوتا ہے تو وہاں میں اپنی بات بیان کر دوں گا. تو بتانا ہی ہے اس نے, صرف یہ ہے کہ بتانے کے لیے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی, تو وہ اس کو مل گیا, اس نے وہاں بتا دیا, اس کو نہیں ملا اس نے اپنا بنا لیا. اصل مسئلہ ہے بتانا, کس کو بتانا ہے؟ جو آ جائے. یعنی آپ, اس نے مسجد بنا دی ہے, اب جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کا انتخاب تو آپ نے کرنا ہے. وہ محلے کا آدمی آ گیا, وہ دور کا آدمی آ گیا, وہ کوئی کسی دوسرے ملک سے سفر کر کے آ گیا, آ جائے. تبلیغی جماعت یہ کہی کہ نہیں, بتانے کا یہ عمل دنیا کے آخری کونے کے ہر انسان تک کرنا ہے, اور یہ تم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. یعنی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے, اور وہ بہت درد مندی کے ساتھ تقریر کریں گے کہ دنیا اگر جہنم میں جا رہی ہے تو تم کس طرح بیٹھے ہوئے اپنے کاروبار کر سکتے ہو اور اپنے کام کر سکتے ہو. تم نکلو اور نکل کے جا کے دنیا کے آخری کونے میں بھی, اگر یعنی اگر قطب شمالی میں بھی کوئی اسکیم اپنی گاڑی چلا رہا ہے اور جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں گے. اور اس کے لیے جو جذبہ, جو اخلاص, جو ایک غیر معمولی چیز ان کے ہاں معلوم ہوتی ہے, وہ آپ کو بڑے اعلیٰ علم کی مجلسوں میں ذرا ظاہر میں بہت کم نظر آتی ہے, بہت گہری ہوگی ان کے ہاں. جس شخص نے اس کی بنیاد رکھی, مولانا الیاس صاحب جنہوں نے میوات میں اس کی بنیاد رکھی تھی, یا بستی نظام الدین میں پہلا مرکز بنایا تھا دلی میں, ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, بلکہ 2 واقعات, دونوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جس کو میں نے بیان کیا کہ کمٹمنٹ, اخلاص, گویا پوری طرح اپنے مقصد کے ساتھ جو والہانہ وابستگی ہے یہ کس درجے میں کیسے تھی ان کے اندر. دیکھیے کسی چیز میں غلطی کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, پہلے اس کا حقیقی تعارف حاصل کرنا چاہیے. ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ شروع شروع میں جب ابتدا کر رہے تو میوات میں گئے اور جا کے انہوں نے, اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہندوستان میں اس زمانے میں شدھی کی تحریک چل رہی تھی. وہ تحریک یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے, یہ جو اس وقت ہندوستان میں حکومت قائم ہوئی ہے اس کے پس منظر میں جو وہاں کی ایک مذہبی جماعت ہے, اس مذہبی جماعت کی بنیاد ہی اصل میں اس تحریک میں رکھی گئی. وہ تحریک یہ تھی کہ یہ لوگ باہر سے آئے, انہوں نے آ کے یہاں ہندوستان میں اس کے لوگوں میں سے کسی کو مسیحی بنا لیا, کسی کو مسلمان بنا لیا, تو ہندوستان کی سرزمین کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ باہر والے جو ہیں ان سے تو بعد میں دیکھیں گے, نمٹیں گے. جو ہمارے ہاں سے لوگوں کو انہوں نے مسیحی بنا لیا, یعنی پہلے وہ ہندو تھے, ان کو واپس لانا ہے. اور بڑے پیمانے پر یہ تھی تحریک. اور بعض علاقوں میں جو مسلمان تھے وہ ایسے ہی مسلمان تھے کہ اگر یہ تحریک ذرا زور پکڑتی تو کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ, یعنی فرق اتنا ہی تھا جیسے وہ ہمارے ایک دوست کہا جا کرتے تھے کہ بھائی میں نے اپنے گھر کے باہر تختی لگائی ہوئی ہے عنایت اللہ ان کا نام تھا, تو کیا فرق پڑتا ہے کل کو اگر ہندوستان آ جائے گا تو کرپا رام لگا لیں گے ترجمہ کر کے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح کی کم و بیش صورتحال تھی اس بعض علاقوں میں. تو میوات میں بھی ایسا ہی تھا, ایسی ہی صورتحال تھی. تو انہوں نے اس وجہ سے ابتدا وہاں سے کی کہ لوگ بالکل دین سے ناواقف, یعنی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا, مسلمان ایسے ہی چلے آ رہے ہیں اسی طرح. تو ایک کسان ہل چلا رہا تھا, وہ ہل چلاتے ہوئے اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میری تھوڑی سی بات سن لو. وہ اپنے کام میں لگا تو جھٹک دیا ہاتھ اس نے, کوئی خاص نہیں کیا, تھوڑا سا مزید آگے بڑھے ان کا میری بات سن لو. تو اس نے پھر آگے سے کوئی توجہ نہیں دی, وہ پھر تھوڑے سے اور آگے بڑھے تو کسان نے اشتعال میں آ کے تھپڑ مار دیا ان کو, اور اتنے زور سے مارا گر گئے. اٹھے, کپڑے جھاڑے اور کہنے لگے کہ ایک اور مار لو لیکن میری بات سن لو, ایک اور مار لو لیکن میری بات سن لو. یعنی یہ صورتحال تھی جس میں, جس غیر معمولی جذبے سے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یعنی ہوا شما ہوتے تو آپ کی انانیت جاگ اٹھتی ہے, آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں جہنم میں جاؤ, تم اگر تم نے جانا ہی ہے, میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا, میں اب جا رہا ہوں. لیکن وہ گر گئے تھپڑ کھا کے, اور انہوں نے اٹھ کے کہا کہ ایک اور مار لو اگر تمہاری اس سے تسکین ہو تو میری بات سن لو, اور وہ بات سنانے میں کامیاب ہو گئے اور حل چھڑا کے نکالنے میں بھی کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, آدمی کا اخلاص, اس کی کمٹمنٹ, کہ جو بعض اوقات وہ پہاڑوں کو دونیم کر دیتی ہے. یہ ہے ایک واقعہ, ہے حقیقت. دوسرا واقعہ مولانا سید سلیمان ندوی نے, اگر آپ ان کے نام سے واقف ہیں, ہندوستان کے بڑے جلیل القدر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ خانوادہ علم کا آخری چشم و چراغ, اور مولانا شبلی کے وہ شاگرد ہیں, سیرت النبی کی انہوں نے تکمیل کی, ایک بڑے آدمی ہماری تاریخ کے ہیں. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں غالباً, اگر میں غلطی نہیں کر رہا, کہ لدھیانے کے اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں تھا کہ میں نے, مولانا الیاس بھی وہاں پہنچ گئے, تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ بھی ایک مذہبی آدمی ہے, عالم ہے. دونوں ایک دوسرے سے کوئی بہت واقف نہیں تھے, بس سنا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ گئے, انہوں نے آ کے تو مجھے اپنی دعوت انہوں نے پیش کرنا شروع کر دیا. موقع ملا ان کو کہ ایک آدمی اپنا صندوق رکھے ہوئے بیٹھا ہے, تو میں موقع ہے, میں اس کو دعوت پیش کر دوں. تو انہوں نے اپنا پیغام پیش کرنا شروع کر دیا. مولانا سید سلیمان جیسا آدمی لکھتا ہے کہ بات میں کوئی ربط نہیں تھا, کوئی نظام نہیں تھا, بے تکے طریقے سے ادھر کی بات ادھر کی بات کر رہے تھے, لیکن رو وہ بھی رہے تھے, رو میں بھی رہا تھا. یعنی جو بات کی جا رہی ہے وہ بات میں نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی بڑی دانش ہے, بڑی حکمت ہے, کوئی بہت ربط و نظم ہے, لیکن جو باطن ہے وہ اتنی قوت کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے کہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم بھی آبدیدہ ہو گیا. کہتے ہیں رو وہ بھی رہے تھے اور میں بھی رہا. یہ کمٹمنٹ تھی, اور یہ ایک طرح کا اخلاص تھا جس سے انہوں نے اس کی ابتدا کی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ میتھڈالوجی جو ہم زیر بحث لا رہے تھے کہ نکلیں اس مقصد کے لیے, یہی چیز جب آپ ان لوگوں کے ہاں دیکھتے ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے یا اخوان المسلمون ہے, تو तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये जो मेथोडोलॉजी है हमारी वो तीन स्टेप्स में होगी, यानी हम अपना मैसेज देंगे, पैगाम पहुँचाएंगे, और मैसेज देने या पैगाम पहुँचाने के लिए हम कोई एक ही ज़रिया या तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि हर वो ज़रिया इख्तियार करेंगे, हर वो तरीका इख्तियार करेंगे। यानी अगर किसी को कोई किताब पढ़ने के दी जा सकती है वो भी देंगे, अगर किसी को कोई कैसेट सुनने के लिए दी जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं ज़ाहिर है उनके ज़माने में भी ये चीज़ें वजूद में नहीं आई थी। यानी ख़ुलासा ये कलाम ये कि हर तरीके से हम अपना मैसेज पहुँचाएँगे, जो लोग हमारे उस मैसेज को सुन लेंगे हम उनकी तरबियत का अहतमाम करेंगे ताकि वो हमारे मैसेज को हज़म कर लें, समझ लें, जान लें। उसके बाद अगर वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हम उनकी तंजीम करेंगे, यानी उनको एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह में बदल देंगे। वो ऑर्गेनाइज्ड गिरोह जो है उसकी हम पूरी ताकत से निगरानी करेंगे कि वो अपने ज़ाती किरदार में, सीरत में दीन का एक सही नमूना हो। ये गोया वो तशरीह है इस बात की, सालहीन की, यानी सालहीन के गिरोह को हम मनज़म कर देंगे। और जब ये गिरोह मनज़म हो जाएगा तो फिर हालात के लिहाज से हम ये देखेंगे कि अब तागूत के हाथ से किस तरह इक्तदार छीनना है। किसी जगह ये हो सकता है कि इंतखाबात के ज़रिए से हम छीन लें, किसी जगह हो सकता है कि हमें मुसल्ला इकदाम करना पड़ जाए, किसी जगह हो सकता है कि हमें किसी मुसल्ला कुव्वत को ज़रिया बनाना पड़ जाए। यानी हमें हर हाल में ये इक्तदार छीनना है, और इस इक्तदार को छीनने के लिए वक्त के लिहाज से हम अपना तरीका तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इस हदफ से किसी हाल में नहीं हट सकते। जहाँ कहीं भी हमको करना है इसको हमने हर हाल में छीन लेना है। ये हमने सऊदी अरब में भी यही करना है, पाकिस्तान में भी यही करना है, अमरीका में भी यही करना है, बरतानिया में भी यही करना है। यानी फ़र्क सिर्फ ये होगा कि तरीका कौन सा हमें मिलता है, जिस तरीके से भी, और जिस तरीके से भी मिल जाएगा, जब एक बार मिल जाएगा उसके बाद फिर हम ताकत के साथ ना सिर्फ ये कि लोगों को दीन का पाबंद करेंगे बल्कि आइंदा से तागूत की हुकूमत को भी कायम होने से रोकेंगे। यानी उनके यहाँ जो मेथोडोलॉजी है वो ये है, और जो जिस हदफ को वो हासिल करना चाहते हैं वो इस दर्जे में उसके बारे में कमिटेड है, और इसकी कोई सरहद नहीं है। यानी ये काम हर जगह होना है, चुनाचे ये मौजूदा सरहदें, ये मुल्क, ये इस एफर्ट में या इस जद्दोजहद में बेमानी है। इनका अगर कोई एहतराम करना है तो वो आप ये कह सकते हैं कि हिकमत के तकाजे से करना है, वरना ये कोई अहमियत नहीं रखते। असल में तो खुदा की सारी ज़मीन ही के ऊपर मौलाना मौदूदी साहब के अल्फाज में खुदा की तशरीही हुकूमत कायम करनी है। वो कहते हैं खुदा की तकवीनी हुकूमत, यानी जो कंट्रोल अल्लाह ने अपने हाथ में रखा वो तो है, चांद सूरज सितारे उसी के हुक्म से चल रहे हैं, वो तकवीनी हुकूमत है, और उसकी शरीयत को पूरी कुव्वत के साथ लोगों के ऊपर लागू कर दिया जाए, ये तशरीही हुकूमत है। तो ये हमने आखिरी दर्जे में कायम करनी है, इसको हर हाल में हम कायम करके रहेंगे। इसके बिल्कुल साथ एक बड़ा मुख्तसर सा जायज़ा लेकर मैं आप बात ख़त्म करूँगा, और चाहूँगा कि फिर उसके बाद आप इस बात को समझने में जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू कर लें। आप लोगों ने दरमियान में नहीं टोका, मैंने तो कहा था कि जब चाहें किसी चीज़ की तौज़ीह आप मांग लें, लेकिन एक मुख्तसर सा तबसरा कर देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया था कि ये तो आज की ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं जो आपके सामने आई हैं, लेकिन एक माजी की भी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक हद तक चली आ रही है, वो तसव्वुफ़ के सिलसिले हैं। यानी वो भी तो एक एफर्ट है ना, मुसलमानों के अंदर हो रही है। तो उसमें जो इसी जाविये से आप देखिए, वो भी अपने इस पैगाम या इसके लिए कमो बेश ऐसी ही इस्तलाहें इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बाज़ सिलसिलों में तो दाई का लफ्ज़ भी इख्तियार किया जाता है। तो ये जो चीज़ है कि हमें लोगों को अपने नुक्ता नज़र को बताना है, करीब लाना है, इसके लिए उनके यहाँ जो बात शुरू होती है तो वो बात किसी कंटेंट से नहीं शुरू होती, वो यहाँ शुरू होती है कि पहली चीज़ ये है कि दुनिया में इंसान हकीकत तक ना पहुँच सकता है, ना उसको पा सकता है, जब तक कि वो किसी मुर्शिद का इंतखाब न कर ले। यानी वहाँ कंटेंट انسانوی درجے میں چلا گیا. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی ہونا چاہیے, جو آدمی آپ کو وہ سفر طے کرائے, اور جو آدمی سفر میں جا رہا ہے اس کے لیے وہ لفظ سالک استعمال کریں گے, راہ چلنے والا. یعنی یہ سالک, یہ کون سی راہ ہے جس کو یہ چل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ راہ کیا ہے, یہ راہ ہے حقیقت تک پہنچنے کی راہ. یعنی دیکھیے یہاں تھی دعوت, یہاں قبیل ہو گیا ہدف, یہ سالک ہے اس نے چلنا ہے. آپ بننا چاہتے ہیں سالک, یعنی دعوت یہاں تک کیا کہ آپ سالک بننا چاہتے ہیں. سالک بننا چاہتے ہیں تو آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں, یہ ہے مرشد. اب یہ مرشد آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو ایک جگہ لے جائے گا. جانتے ہیں وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے حقیقت. اور اب دیکھیے اسی میں آپ نے یہ اصطلاحات سنی ہوں گی, شریعت, طریقت, حقیقت. تو وہ کہیں گے کہ یہ جو سالک ہے اس کو پہلے تو ہم شریعت کا پابند کریں گے, اور پھر جب یہ شریعت کا پابند ہو جائے گا تو یہ بڑا ابتدائی قسم کا نسخہ ہے. یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی پرانے زمانے کے طبیب تھے تو وہ بعض اوقات علاج شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں پیٹ صاف کرنا ضروری ہے. کبھی سنا ہے؟ تو جلاب دیتے تھے, یعنی جب تک وہ معاملہ پہلے نہ ہو جائے آگے دوا نہیں شروع ہوتی تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سارا جو طوفان ہے یہ معدے سے برپا ہوا ہوا ہے, تو پہلے اس کو صاف کیا جائے گا پھر دعا دی جائے گی. تو جلاب لینے کی بھی ایک خاص ثقافت تھی, تہذیب تھی. یعنی آپ نے ایک ایسی دوا لینی ہے جس نے آپ کا معدہ صاف کرنا ہے, تو معدے میں ان کا خیال یہ تھا پرانے طبیبوں کا کہ اس سے بڑی حدت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ معدے کو صاف کریں گے. یعنی جیسے آگ لگ گئی, آپ نے آتش کی بارش کر دی ہے اس کے اندر دوا سے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس آتش کو برداشت کرنے کے لیے معدے کو ٹھنڈا کیا جائے. اس کو تبرید کہتے تھے وہ. اور جب آپ کو دوا دے دیں جو لاب ہو جائے پھر معدے کو ٹھنڈا کیا جائے, تو اس کو بھی تبرید کہتے تھے. اور یہ جو دوا دینی ہے اس کو مسحل کہا جاتا تھا. تو غالب نے کسی موقع پہ فیصلہ کیا کہ جو لاب دیا جائے, تو بادشاہ کے دربار میں حاضری بڑی ضروری تھی, تو انہوں نے چھٹی کی درخواست لکھی. یعنی ظاہر ہے کہ اب جو لاب لینا ہے گھر میں بیٹھنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تین مسل, تین تبریدیں, یہ سب کیا دن ہوئے؟ تین مجھے جو لاب لینے ہیں, تین تین تبریدیں ہیں, دن خود گن لیجئے, چھٹی دے دیجئے مجھے. تو یہ وہ جو لاب جو دینا ہے, یعنی پہلے آپ کو تیار کرنا ہے, تو شریعت بس اتنا ہی کام کرتی ہے. وہ اس نے کر دیا. اس کے بعد اگر آپ مرشد کی انگلی پکڑ لیتے ہیں تو وہ آپ کو رستے پر چلاتا ہے. وہ رستہ جو حقیقت کی طرف جاتا ہے, تو اس رستے پر چلنے کے کچھ آداب ہیں, کچھ طریقے ہیں, کچھ ریاضتیں ہیں, کچھ مشقیں ہیں, کچھ چلے ہیں, وہ آپ کو کرنے ہیں. اور وہ آپ اس راستے پر چلیں گے تو جب اس راستے پر آپ, یعنی رستے میں کوئی خرابی پیدا اگر آپ نے نہیں کی, تو مرشد آپ کو حقیقت تک لے جائے گا. حقیقت ایک دنیا ہے جس میں آپ پر یہ انکشاف ہو جائے گا کہ یہ دنیا اور آپ اصل میں تھے ہی نہیں, یہ ذات خداوندی کا ظہور تھا. تو اپنی اصل سے ملاقات آپ کی ہم کرا دیں, یعنی اصل حقیقت جو ہے وہاں پہنچا دیں گے. ان کے ہاں جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہر مرشد اپنا کانٹینٹ خود ترتیب دے لیتا ہے جو بھی چاہتا ہے. ان کے اصل جو پیوٹ ہے یا مرکز ہے وہ مرشد ہے, اور یہ راستہ ہے, اور ٹارگٹ وہاں, یعنی یہاں کیا تھا, ایمان کی کیفیت کو جلا دینا یا حکومت الہیہ قائم کرنا, اور یہاں یہ ہے کہ حقیقت تک رسائی حاصل کر لینا, اسی دنیا کے اندر یہ عرفان حاصل کر لینا, یہ معرفت حاصل کر لینا کہ اصل حقیقت یہ ہے. ایسے ہی اس فریب میں ہم مبتلا ہو گئے تھے, ہستی کے مت فریب میں آ جائیے وہ اصل, یہ ان کا اصل میں میسیج ہے بنیادی طور. اور ہمارے شاعروں کو یہ سارا جو تصور ہے یہ بہت پسند آیا. کسی نے کہا ہے کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است, شاعری کرنی ہو تو یا گلو لالا کی اور عارض و رخسار کی ہوگی یا تصوف کی ہوگی, اور تو ہو نہیں سکتی. تو یہ بات دور نکل جائے گی کہ اس نے ادب پر کتنے غیر معمولی اثرات کیے ہیں اور کیسا اعلیٰ ادب اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. غالب کے بہت سے اچھے اشعار جو ہیں وہ اصل میں انہی تصورات کو بیان کرتے ہیں. اور انہوں نے اپنے بارے میں غلط نہیں کہا کہ یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. تو یہ میں نے ایک مختصر سا آپ کے سامنے نقشہ رکھ دیا ہے کہ یہ مسائل ہیں. دیکھیے کسی مسئلے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, کوئی گفتگو نہیں کی, تاکہ پہلے آپ یہ جان لیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے پس منظر میں کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پروردگار نے, ہمارے پیغمبر نے ان معاملات میں کیا ہماری کوئی رہنمائی کی ہے. اگر رہنمائی کی ہے تو کیا یہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ان میں سے کوئی اس کے مطابق تھا معاملہ, اور اگر مطابق نہیں ہے تو پھر کیا ہے ٹھیک رہنمائی. یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے نا کہ پہلے اس کا حقیقی شعور حاصل کر لیا جائے. تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ جتنا ممکن حد تک میں اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ سکوں, تاہم کوئی چیز اگر واضح نہیں ہوئی یا کسی چیز میں مزید توضیح ہے تو وہ آپ کر لیجئے, جس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ لیجئے, کیونکہ جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو پھر میں اگلے مرحلے کی گفتگو کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من شاء.
آپ نے گفتگو کی دعوت کے کانٹینٹ پر, میرے ذہن میں جو پکچر تھی وہ یہ تھی کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک دعوت ہے اور دعوت جس دعوت کا اپنا کانٹینٹ ہے, لیکن دعوت ایک ذریعہ ہے کسی طرف لانے کی, جس طرف آپ لا رہے ہیں اس کا ایک کانٹینٹ ہے. جیسے اس کلاس کی ایک ای میل گئی تھی اس کا ایک کانٹینٹ تھا, اور اصل جس طرح ہم لا رہے تھے اس کا کانٹینٹ یہ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ہر جماعت ایک دین کی طلب لا رہی ہے, لیکن کہ دین کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ اوبیسلی بحث ہے. تو کانٹینٹ جس طرف دعوت لا رہی ہے وہ دین ہے, دعوت کس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں, لیکن آپ نے گفتگو دعوت کے کانٹینٹ پہ کی ہے, تو اس کو ہم کس طرح دیکھیں
گے؟ دعوت کا کانٹینٹ میں نے اس لحاظ سے کہا ہے کہ جس وقت بھی آپ کسی میسج کو لے کے جاتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کس چیز کا میسج لے کے آئے ہیں. تو آپ اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو آپ کہیں دین کی دعوت, یہ تو سادہ بیان ہے, اس کے بعد بحث ہی کوئی نہیں رہتی. اس لیے کہ میں بھی دین کی دعوت دے رہا ہوں, آپ بھی دے رہے ہیں, تبلیغی جماعت بھی دے رہی ہے, جماعت اسلامی دے رہی ہے, لیکن یہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر جماعت اسلامی میں کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟
لیکن جس اس لیے نہیں چلے جاتے کہ جس دین کی طرف,
تو کانٹینٹ زیر بحث آ گیا نا, تو وہی کانٹینٹ ہے. یعنی وہ بات کیا ہے جو اب وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر میں نے بتایا کہ کانٹینٹ کا معاملہ بھی اتنا مجمل نہیں رہا کہ دین نہیں, کانٹینٹ کا معاملہ ایک موضوع بن گیا ہے, اس میں مسائل ہیں, اختلافات ہیں.
صاحب, اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد سے لے کے 1200 سال, آپ نے کہا کہ 200 سال پہلے یہ تحریکیں شروع ہوئی, یہ 200 سال کے اندر, کیا آج سے 200 سال پہلے کا مسلمان اسپیشلی اللہ کے نبی کی زندگی سے لے کے اتنے کمپلیٹ تھے یا وہ سب کچھ جانتے تھے
نہیں؟ میرا خیال ہے شاید میں واضح نہیں کر سکا اپنی بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک فطری عمل ہے وہ شروع ہو گیا, اور وہ فطری عمل یہ تھا کہ دین کو جاننے والے, جیسے میں نے بار بار حوالہ دیا کہ جیسے آپ کے محلے کا خطیب ہے, علماء مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتے رہے اور وہ اسی طریقے سے بات بیان کرتے تھے جیسے کہ آج کا عالم بیان کرتا ہے. یعنی وہ ایک فطری عمل تھا جو جاری تھا. اس کو اتنی آرگنائزڈ ایفرٹ کی صورت دینے کا کام پہلے صوفیوں نے کیا اور باقاعدہ اس کے سلسلے قائم ہوئے, اور دور حاضر میں یہ صورت سامنے آئی. یہ اس کی تاریخ, ایسا نہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا تھا. یعنی اس کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ پہلے وہ کام اس طرح سے ہو رہا تھا, یعنی علماء پیدا ہو جاتے تھے اور وہ لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہتے تھے, پڑھاتے رہتے تھے, تعلیم دیتے رہتے تھے, سب کرتے رہتے تھے.
تو ہم سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کوئی سٹرکچر اپنے, جیسے خلیفہ آئے اس کے بعد چار خلیفہ, ان کو بتایا تھا کہ خلافت کا نظام ہوگا یا ڈیموکریسی ہوگی,
یہ تو آپ نے یعنی موضوع سے ایک مختلف سوال کر دیا کہ یہ پولیٹیکل سٹرکچر جو رسول اللہ کے بعد تھا اس کی کیا نوعیت تھی؟
جیسے جماعت اسلامی وغیرہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کی حکومت اس کی زمین پہ قائم کریں گے, یہ وہیں سے ڈرائیو کر رہے ہیں.
تو اگر آپ اس کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. نہیں, اس لیے ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے, یہ تو بعد میں ہم موضوع بنائیں گے. ابھی تو ہم یہ جاننا, یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. میں نے مسئلے کا تعارف کرایا ہے آپ سے, ابھی کسی چیز پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس پر بھی کوئی بات نہیں کی. یہ بتایا آپ کو کہ یہ جس وقت آپ اٹھیں گے اور جائیں گے تو آپ کے سامنے دعوت کے نام پر جو کچھ آئے گا وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو پہلے اس کو سمجھنے کے لیے سوالات کر لیں، یعنی کسی جگہ میری بات واضح نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، اس میں غلطی کیا ہے، اس میں صحیح کیا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ اگلی نشست کا موضوع. جی نہیں، کام ہوا، کام ہوا، کام کا کرنے کا میتھڈ انفرادی ہے آرگنائز ایفرٹ کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا سوائے صوفیوں کے. ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، یعنی یہ اسی دور میں یہ آرگنائزڈ ایفرٹ کیوں ہوئی اور اس بڑے پیمانے پر کیوں ہوئی اور اتنے زیادہ بحث مباحثے کے ساتھ کیوں ہوئی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ، اور بھی وجوہ ہیں، ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا جو ایک سیاسی ڈھانچہ ہے وہ برا بھلا بڑی طاقت کے ساتھ قائم رہا. آپ کے علم میں ہے کہ 1924 میں جس کو مسلمانوں کے سیاسی نظم کا مرکزی ادارہ کہا گیا، خلافت کا ادارہ، وہ ختم کیا گیا ترکی میں. سلطان عبدالحمید وطن چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں ختم کر دی گئی خلافت. تو خلافت جب تک قائم تھی اور خلافت کے ساتھ کسی حد تک وابستہ مسلمانوں کی بہت سی حکومتیں، جیسے مغلوں کی حکومت یہاں تھی یا اور حکومتیں قائم تھیں، تو اس موقع کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس مسئلے کو ان لوگوں نے زیادہ موضوع بنایا ہے. مسلمان محکوم نہیں تھے، دنیا کی ایک بڑی طاقت تھے، دنیا کی کوئی طاقت ابھی انہیں چیلنج نہیں کر رہی تھی، اگر کوئی چیلنج کرنے کی تیاری بھی کر رہے تھے تو ان لوگوں کو بھی ابھی پورا نمایاں کر کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا تھا. اس سے پہلے صلیبی حملوں کے دوران میں وہ شکست کھا چکے تھے اور مسلمان ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. پھر یہ کہ عربوں کا اقتدار ختم ہونا ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اس کے مرثیے لکھے گئے، بہت کچھ ہوا، وہ اندلس میں ختم ہوا، وہ بغداد میں ختم ہوا، لیکن جن لوگوں نے وہ ختم کیا وہ اگرچہ ادھر سے اٹھ کے آئے تھے، یاجوج و ماجوج کی اولاد تھے ترک، وہ اٹھ کے آئے تھے لیکن وہ مسلمان ہو گئے. وہ اقبال نے کہا نا، پاسماں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے، تو اس سے بھی کوئی بڑا وہ تردد پیدا نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ کنٹینیوٹی ہے، جاری ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ بحث بھی ہوتی رہی کہ خلیفہ تو قریش میں سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو قبول کر لیا گیا. تو یہ ایک نظام، اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جس وقت خلافت ختم کی گئی ہے تو اس سے پہلے بہت بڑی تحریک ہندوستان میں چلی خلافت کی، بہت بڑی تحریک. یعنی یہ ساری آزادی کی تحریکیں اصل میں اس تحریک کے بطن سے پیدا ہوئیں اور مسلمان بالکل واقف نہیں تھے اس سے کہ دنیا میں کیا ہو گیا ہے، دنیا میں کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں، وہ اپنے انہی خوابوں میں جی رہے تھے. تو بہت بڑی، بہت لوگ اس میں نکلے، بلکہ اس کے تحت ایک ہجرت کی تحریک اٹھا دی گئی جس کے نتیجے میں لوگ افغانستان کی طرف گھر بار چھوڑ کے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے، رستے میں بہت سے حوادث کا شکار ہو گئے، بڑا المناک معاملہ رہا اس کا. تو یہ سارے معاملات جتنے تھے یہ ایک بہت بڑی وجہ بنے کہ آرگنائزڈ ایفرٹ کی جائے. انگریزی میں کہتے ہیں ایک ہی ہے، الاخوان المسلمون کا انگریزی ترجمہ ہے یہ، مسلم بردرہڈ.
خواتین بھی آئی تھنک سوال کرنا چاہ رہی ہیں، پلیز.
جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا تھا کہ کیتھولکس جو سب سے بڑا ریلیجن ہے بیکاز ان لوگوں نے سب سے زیادہ آرگنائزڈ ایفرٹس کی تھی، تو جیسے المورد کینیڈا ورلڈ وائڈ، تو ہمارے جو آرگنائزڈ ایفرٹس کا کوئی مطلب پلان ہے فار لائک یو لائک لیٹر آن کہ ہم لوگ کی جو آرگنائزڈ ایفرٹس جو ہم اتنا ایمفیسائز کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو ہم کیسے اپنا میسج لیٹر آن لائک اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں گے آرگنائزڈ ایفرٹ؟
یہ بھی ایک اہم سوال ہے، لیکن ہم نے جو بات شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایفرٹ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے تو کیسے ہونی چاہیے، یعنی یہ پہلا ہے. المورد تو اس کے بعد زیر بحث آئے گا نا آخر میں، تو اگر آپ اس بحث کو اس کے آخر تک لے جائیں گے تو پھر وہاں یہ چیز بھی موضوع بن جائے گی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب اصل میں کوئی الگ حیثیت نہیں رکھتے، وہ جماعت اسلامی ہی کیا ایک آف شوٹ کہہ لیں یا ایک حصہ دیں. سبھی آتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی تبصرہ کرنا، میں نے تو اس لیے اس کو نہیں چھیڑا کہ وہ پھر ایک اور دنیا ہے. شریعت، طریقت، حقیقت. تبلیغی جماعت کے 6 رکعت تو تبلیغی جماعت والے ہر روز آپ کے گھر پہنچتے ہیں بتانے کے لیے، اس میں میری خدمات کی کیا ضرورت ہے. محفوظ رہی ہے پھر. یہ تو آپ نے عملی سوال کر دیا کہ آپ بیک وقت، یعنی آپ کوئی پیغمبر تھوڑی ہے، آپ بیک وقت 50 جگہوں پہ کام کریں، کون روکتا ہے اس سے آپ کو. لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ سب ہے کیا، یعنی یہ جو اس وقت نشست ہو رہی ہے، اگر منتظمین نے اس کے لیے صحیح موضوع منتخب کیا ہے، آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس کو، تو وہ یہ ہے کہ یہ ایفرٹ جو دعوت کی ایفرٹ ہے، یہ ہے کیا اصل میں. تو اس وقت ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں میں نے یا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہے کیا، پرابلم کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ ضرورت نہیں ہے تو پھر میں عملی سوالات کی طرف چلا جاتا ہوں. یعنی سوالات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت کیا کرنا ہے اس سے دلچسپی ہے، یہ جاننے سے کوئی بہت دلچسپی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. میں نے اس بات کا جواب دیا آپ کو کہ ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں یہ موضوع ہماری فقہ میں کبھی موضوع ہی نہیں بنا. اسی طرح حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی کتاب الدعویٰ نہیں ہے. ارے یہ دو ہی ہے نا، یا تو محدثین حدیثیں جمع کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں موضوع کے بارے میں کیا ہدایات ہیں, اور یا فقہا یہ کام کرتے ہیں. تو یہ میں نے بتایا تھا درمیان میں کہ یہ بالکل خالی ہے یہ سب, اور یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں یہ بڑی اہمیت کے ساتھ یہ مسئلہ سامنے آیا ہے. اور وجہ وہی ہے جو انہوں نے بیان کر دی کہ مسلمانوں کی حکومت, ان کا نظم منتشر ہو گیا, تو اب ہر آدمی کے اندر یہ خواہش ہے کہ حیا ہو, زندگی ہو, دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو. اس کے لیے جب لوگوں نے لفظ استعمال کیا تو یہی کہ دعوت کام کیا جائے, وہ پیغام پہنچایا جائے لوگوں کو. لیکن پیغام پہنچایا جائے تو بڑی سادہ سی بات ہے نا, جب اس بات نے تفصیل کی شکل اختیار کی ہے تو یہ کچھ ہو گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. نہیں, لوگوں نے کیسے لیا ہے, میں نے اپنی کوئی بات ابھی نہیں کی. انسانی فطرت نقد کو قبول کرتی ہے, یہ دعوت ادھار کا وعدہ کرتی ہے. تو جو بالکل سامنے موجود ہوتا ہے وہ تو آپ لے آئیے تو لوگ پل پڑیں گے اس کی طرف, قطاریں لگ جائیں گی. لیکن یہ ادھار ہے نا, اور ادھار بھی ایک ایسے پردے کے پیچھے ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ موت کے بعد پردہ اٹھے گا, تو اس لیے بڑا مشکل کام ہے اس کو قبول کرنا. کیسے انسان نقد کو چھوڑ دے؟ پیاس مجھے لگی ہوئی ہو, پانی کا گلاس میرے سامنے پڑا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں یہ نہ پیو, دروازے کے پار سے مل جائے گا, تو یہ تو مجھے سمجھانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیوں نہ پیوں میں اس کو.
حمزہ, آپ نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں فرمایا کہ عیسائیت نے وہ پہلی سب سے پہلے جو دعوت کا جو تصور ہے وہ انہوں نے پیش کیا. ہمیں مسلمانوں کے مختلف ادوار میں کہیں اس کو چیلنج کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا, اس کا کیا سبب ہے؟
کس کو چیلنج کرتا ہوا,
مطلب ان کے مشنری اور اس تحریک کو؟
نہیں, بہت لوگوں نے کیا. یعنی آپ دیکھیے, آپ کے ہاں جو سب سے زیادہ علمی اور فکری لحاظ سے زوردار چیلنج ہے وہ ابن حزم نے کیا, جو اندلس کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, اور ان کی ایک کتاب تو اس وقت بھی لوگوں کو ہے ذرا پرانے انداز میں, ظاہر ہے چوتھی صدی کے لوگوں میں سے ہوں تو پڑھنے میں دقت تو ہو سکتی ہے, لیکن بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اس میں انہوں نے پورا انالیسس کیا ہے یہود کا بھی, ان کا بھی, اور باقی گروہوں کا بھی, اور چیلنج بھی کیا ہے, ان کے دلائل کا جواب بھی دیا ہے. اسی طریقے سے شہرستانی دور متوسط میں بہت وضاحت سے تعارف کرایا ہے ان ساری چیزوں کا ابن تیمیہ نے. ان کا تو ان کے کام کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ اسی سے متعلق ہے.
جی,
آپ سے
جو بات
شرک کے زمرے میں تو کوئی بات آئے گی نا, یہاں تو میتھڈالوجی زیر بحث ہے. تو میتھڈالوجی تو یا غلط ہوگی یا صحیح ہوگی. بات جو بیان کی جائے گی, جیسے انہوں نے جو بات بیان کی وہ بات یہ تھی, یا کانٹینٹ جو ان کا ہے وہ یہ تھا کہ اصل میں انسان کو حقیقت کو دریافت کرنا ہے. اور حقیقت ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ نہیں ہیں, کائنات بھی نہیں ہے. آپ اپنے ہونے کے فریب میں مبتلا ہیں. ہستی کے مت فریب میں آ جائیے وہ اسد, تو یہ ان کا کانٹینٹ ہے. آپ فریب میں مبتلا ہیں, آپ کو اس فریب سے نکالنا ہے, اور نکال کر آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا, یہ کائنات, یہ تو ایک یعنی سایہ ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اصل میں ہے صرف خدا. خدا نے ظہور کیا ہے اور وہ آپ ظہور میں پھنس کے رہ گئے, تو یہ سری شرک ہے. تو کانٹینٹ پہ گفتگو کی جا سکتی. جماعت اسلامی, جماعت اسلامی کا اور اخوان المسلمون کا, نہ کہ تبلیغی جماعت.
اور پھر اس کے بعد جو ہے مطلب کوئی ان کا کوئی میتھڈالوجی نہیں تھا, تو یہ جو ہے سلسلے میں کام ہو رہا ہے, یہ آپ کی قضاوت نہیں ہے. اب آگے کے جو ٹاپک ہے پلیز اس کو کہیں گے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور صحیح چیز کیا ہے.
یہ آپ ان منتظمین کو بتائیے, یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ نہیں بتانا.
میرا ایکچولی کیوں پر سوال ہے, اگر اس میں نہیں بیٹھتا ٹاپک میں تو آپ بتا سکتے ہیں. مطلب دعوت کیوں, دیکھیے میں نے
نہیں, دیکھیے بات یہ, میں تو جنرل کوسچنس کے بھی جوابات دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے نا پہلے, وہ کیا چیز ہے. تو اگر لوگوں کو اس موضوع سے دلچسپی نہیں ہے اور وہ عملی نوعیت کی بعض چیزیں ہی جاننا چاہتے ہیں, تو یہ پوچھ لیں لوگوں سے. پھر اس کے بعد
جب لوگوں سے ہم سروے کرتے ہیں تو کچھ تین چیزیں سامنے آتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعوت اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے اب ہاتھ جو آگے بھیج رہے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے. کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ہم دعوت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچنے میں مدد ملے گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. کچھ لوگ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ دعوت ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں محبت ہے ان لوگوں سے, ورنہ وہ بیچارے دوزخ میں چلے جائیں گے. تو یہ کیا بیلنس ہونا چاہیے, کون سا ڈرائیونگ فیکٹر سب سے آگے مسلمان کی ہونا چاہیے دعوت لیتے ہوئے؟
یہ بات یہ ہے کہ ڈرائیونگ فیکٹر تو یہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے. اصل میں تو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو اللہ کا ایک حکم سمجھا جا رہا ہے, اور ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرے. اب اس کے نتیجے میں لوگ بچ جائیں گے, آپ کو جنت حاصل ہو جائے گی, خدا آپ سے راضی ہو جائے گا, یہ تو اس کی ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے. محرک تو خدا ہے نا. یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو کیوں آپ نکالنے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں. تو محرک تو ہر جگہ بہت پاکیزہ ہے. سب لوگوں کا محرک برا نہیں ہے, اچھا ہے ہر ایک کا. پیچھے تو یہی ڈرائیو ہے, وہ کہہ کیا رہے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں, وہ کیسے کر رہے ہیں, یہ ہے اصل مسئلہ. فرقے کیسے بنے, ان کی بھی ایک نوعیت ہے. اس پر میں نے بڑی گفتگو کی ہے تفصیلی, جو بڑے بڑے خاص طور پر فرقے ہمارے ہاں ہیں, اب تک چلے آ رہے ہیں آسٹریلیا میں. اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ خوارج کیسے وجود میں آئے, ان کی تاریخ کیا تھی, پھر شیعہ تحریک کیسے وجود میں آئی. وہ ایک بڑی آرگنائزڈ موومنٹ ہے, بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل موومنٹس جتنی بھی اسلام میں اٹھی ہیں ان میں سب سے زیادہ آرگنائزڈ موومنٹ شیعہ موومنٹ ہے. تو اس کا بھی میں نے بڑی تفصیل سے اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے, اس کو تو آپ سن سکتے ہیں, وہ موجود ہے میرا خیال ہے.
ہماری یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, دس لیکچر آپ کے جو پہلی ہے والے
یوٹیوب پہ. اگر آپ آسٹریلیا جاوید احمد گاندھی آسٹریلیا لیکچر 2014 میں, تو اس میں آپ کو ملے گی.
جی سر. ہم سب جیسے ہی آپ ایک دین ہے ہمارا, پھر اس کا دین کا کانٹینٹ ہے, جو ہم پاکستان کے اندر حالات دیکھتے ہیں اور جو کانٹینٹ کی ڈلیوری ہے رکے ہیں, تو یا تو دین کے اندر کمی غلط ہو رہی ہے یا کانٹینٹ کی ڈلیوری غلط ہو رہی ہے. وہ اتنے مسائل جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور جو آج کل کے جو حالات ہیں, وہ اس کا کیا ریزن بن سکتا ہے؟
یہ وجہ ہے جو آپ نے بیان کی ہے,
کانٹینٹ
میں, کانٹینٹ میں بھی بڑے بڑے مسائل ہیں اور کانٹینٹ کو پہنچانے کے میتھڈالوجی میں بہت بڑے مسئلے ہیں, اور پھر وہ بہت بڑے مسئلے اتنے بڑے مسئلے ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم فساد پیدا کر دیا.
اس کے اوپر
وہ سب کچھ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ نمائی نے تو کیا ہے, دیکھیے جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی توفیق دے, آپ کو بھی دے سکتا ہے, جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم تو کر رہے ہیں. میں نے تو ابھی حال میں آپ کے علم میں ہے کہ 10 نکات پر مشتمل ایک کاؤنٹر نیریٹو کے نام سے آرٹیکل لکھا تھا, جو بیک وقت انگریزی اور اردو میں جنگ اور نیوز میں شائع ہوا, اور اس پر ایک بہت بڑا ڈیبیٹ پاکستان میں ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے کا کوئی مذہبی ڈیبیٹ نہیں ہوا کبھی بھی. تو جو میں کر سکتا میں نے تو کر دیا.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے دو مین ایشوز کی دعوت کو چوز کیا, ایک قانون مسلم اصلاح جماعت اسلامی اردو میں اور تبدیلی جماعت کو, آپ نے بریلوی کو کیوں نہیں چوز کیا؟ وہ بھی ایک پورے مطلب اسکول ہے.
نہیں, میں اس وقت گفتگو اصل میں فرقوں پر نہیں کر رہا, فرقے تو بے شمار ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ ان کے ہاں بھی جب دعوت کا مسئلہ پیش آئے گا تو ان کے ہاں وہ طریقہ ہے جو میں نے بیان کر دیا, یعنی بریلوی عالم, دیوبندی عالم, اہل حدیث عالم, وہ سب کے سب, میرا خیال ہے شاید اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوئی, میں نے عرض کر دیا تھا, وہ سب کے سب اس نیچرل میتھڈ پر کھڑے ہیں کہ ایک مسجد بنائیں گے, اس مسجد میں ایک عالم کا تقرر کریں گے, وہ وہاں خطبہ دے گا اور وہ کانٹینٹ کا اپنے لحاظ سے انتخاب کرے گا, سننے والے لوگ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا وہ انتخاب کریں گے اور یہ کام جاری رہے گا. یعنی ان کا نیچرل طریقہ ہے سب کا, ان کے ہاں کوئی آرگنائزڈ ایفرٹ نہیں ہے, وہ وہی طریقہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی انفرادی دعوت کا طریقہ ہی رہا ہے. جی ہاں, ایک یہ نا کہ آپ انفرادی طور پر, یعنی ایک عالم ہے اٹھا, اس نے آ کے لوگوں کو دعوت دے دی, اور ایک آرگنائزڈ ایفرٹس ہیں. تو ہم اس وقت زیادہ تفصیل سے دیکھ رہے تھے آرگنائزڈ ایفرٹس کو, ورنہ وہ سب تو اپنے طریقے پہ یہ کام کر رہے ہیں. یعنی دیوبندیوں کی, بریلویوں کی, اہل حدیث کی, آپ ہر جگہ مسجدیں دیکھتے ہیں, اور وہاں جب بھی کوئی عالم اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی مسجد بنائے تو وہ بناتا ہے فوراً. اور چونکہ پاکستان ہندوستان میں جمعے کے خطبے کو اسٹیٹ نے اپنے کنٹرول میں نہیں لیا ہوا, تو انہوں نے اسی کو اپنے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. تو وہ بڑی سادہ حکمت عملی ہے کہ ایک عالم ہے, اس نے ایک مسجد بنائی ہے یا اس کو مسجد مل گئی ہے, اس مسجد میں وہ جمعے کے دن لوگوں کو خطاب کرتا ہے, اسی مسجد میں اگر کوئی زیادہ دلچسپی والے ہوں تو صبح کے وقت درس دے دے گا, شام کو کچھ پڑھا دے گا. وہ سادہ طریقہ ہے, وہ تو جاری ہے. آرگنائزڈ ایفرٹ جو ہیں وہ پہلی جو ہے وہ صوفیوں نے کی ہے زیادہ بڑے پیمانے پر, اس کے بعد پھر یہ تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون, یہ پھر اس میں آ گئی. جس چیز کو دعوت کہا جاتا ہے یا جس کے لیے کچھ دوسرے الفاظ جیسے تذکیر, انذار بھی بولے جاتے ہیں, یہ کیا چیز ہے, اور ہماری مسلمان امت میں اس کام کو کس کس طریقے سے انجام دیا گیا ہے. اور میں نے یہ عرض کیا کہ اس مقصد کے لیے منظم جد و جہد, آرگنائزڈ ایفرٹ کی بڑی بڑی مثالیں دور حاضر میں کیا ہیں. اس میں بھی میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ قرن اول سے تاریخی تناظر کے ساتھ اس کو یہاں تک لے آتا, لیکن وہ شاید پھر بہت تفصیلی معاملہ ہو جاتا. تو میں نے دور حاضر کے اندر اس کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر پیچھے کی طرف کچھ اشارات کر دیے ہیں. اور یہ درخواست کی تھی کہ آپ جس نقطے کی تفصیل چاہتے ہیں بے شک درمیان میں روک لیں, کیونکہ یہ ایک ایجوکیشن یا تعلیم کی نشست ہے, اس میں کوئی لیکچر دینا مقصود نہیں ہے جس کو آپ کو جیسے میں نے عرض کیا تھا خشوع و خضوع سے سن کے ثواب داران حاصل کرنا ہے. تو آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں اور کوئی چیز بھی اگر آپ سمجھیں تو اس کو وضاحت کے لیے کہہ سکتے ہیں, تو میں اس کو رک کر اس کی وضاحت کر دوں گا. سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, اور جس کو ایک سوال کی صورت میں یہاں ایک صاحب نے رکھ بھی دیا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے ہاں جو فقہ ترتیب دی گئی یا حدیث کی کتابیں مرتب کی گئیں تو اس میں طہارت کا باب بھی ہے, اس میں وضو کا باب بھی ہے, اس میں غسل کا باب بھی ہے, اس میں اور بہت سے ابواب ہیں, اور یہ ساری تفصیلات وہاں موجود ہوتی ہیں. فقہ میں جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں, بیع و شرع کہتے ہیں جس کو, اس کے بڑے تفصیلی ابواب ہیں. اسی طرح سیاسی معاملات کے بارے میں آپ کو کتاب العمارہ مل جائے گی, حدیث کی کتابوں میں ملے گی, فقہی کتابوں میں مل جائے گی, بہت سی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں آپ. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ دعوت اتنی بڑی چیز ہے, یعنی ویسے تو کہنے کو خدا کے دین کی دعوت, یہ موضوع ہی نہیں بنی سرے سے. سبب کیا ہے اس کا, وجہ کیا ہے اس کی؟ تو میرے نزدیک اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک نبی نہیں تھے, نبی کے ساتھ رسول بھی تھے. اور رسولوں کے بارے میں کئی برس سے یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کی حجت پوری کر کے اپنی قوم کا فیصلہ کر دینے کے لیے آتے ہیں. یعنی وہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آتے کہ پیش کریں گے, سن لی تو سن لی, واپس چلے جائیں گے. نہیں, وہ اپنی قوم کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں. یعنی ان کے ذریعے سے خدا کی جزا سزا کا ظہور ہوتا ہے, یا جس کو میں نے بارہا اس تعبیر میں ادا کیا ہے کہ وہ تو اصل میں جو قیامت پوری انسانیت کے لیے برپا ہونے والی ہے اس کو چھوٹے پیمانے پر اپنی قوم کے لیے برپا کر کے دکھا جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ معاملہ ہوا جو سب رسولوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں ایک تبدیلی ہوئی, اور وہ تبدیلی یہ ہوئی کہ باقی رسولوں کے ساتھ تو زیادہ لوگ ایمان لانے والے ہوئے ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے مطابق کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ اپنے دین کی کوئی ذمہ داری لوگوں کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا, تو کم لوگ ساتھی تھے اس لیے اللہ کے فرشتوں نے آ کے فیصلہ کیا. یہاں یہ کیا گیا کہ فرشتوں کی مدد تو فراہم کی گئی لیکن اس دینونت, اس جزا و سزا کو برپا کرنے یا منکرین کو انجام تک پہنچانے کا کام صحابہ کرام کے ذریعے سے ہوا. یعنی یہ فرق واقع ہوا, اس لیے کہ ایک بڑی تعداد ایمان بھی لے آئی, اور صرف ایمان ہی نہیں لائی, ان کو مدینے میں اقتدار بھی حاصل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب یعذبہم اللہ بعذابکم, اب اللہ نے جو عذاب قوم نوح کو اور قوم لوط کو دیا تھا یا دوسری قوموں کو دیا تھا وہ پہلے فرشتوں کے ذریعے سے تھا, اب میں تمہارے ہاتھ سے دوں گا. تو یہ ایک بڑا غیر معمولی فرق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں واقع ہوا. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو منکرین کے اوپر خدا کی سزا نافذ کر دی گئی, اور وہ سزا دو صورتوں میں دی گئی, یعنی جو مشرکین تھے ان کو موت کی سزا دے دی گئی, اور جو مشرکین نہیں تھے توحید کو اصولاً مانتے تھے اور یہ قیامت میں بھی یہ رعایت ملے گی تو ان کو موت کی سزا نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ محکومی کی سزا دی گئی. تو یہ دو سزائیں نافذ کر دی گئیں. لیکن اس سزا کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو غیر معمولی غلبہ حاصل ہوا, اور چند برسوں کے اندر اندر ایک ایسی سلطنت وجود میں آ گئی کہ جس میں اس زمانے کے اگر آپ گنے تو شاید 21 کے قریب ممالک اس کا حصہ بن گئے, اور یہ چند برسوں میں ہوا. یہ ایک غیر معمولی تاریخ کا معجزہ تھا جو اللہ کے آخری رسول کے ذریعے سے واقع ہوا. تو یہ جب ہو گیا معاملہ, یعنی ایک سیاسی غلبہ آپ کا گرد و پیش کے بہت بڑے علاقوں تک قائم ہو گیا, تو یہ تاثر بن گیا مسلمانوں کے ہاں कि अब चूंकि हमारा सियासी गलबा कायम हो गया है तो इसमें अब किसी ऐसी जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है। जब किसी तहजीब का, किसी मज़हब का सियासी गलबा बड़े पैमाने पर कायम हो जाता है तो वो खुद ब खुद फैलता चला जाता है। तो इस वजह से दावत और इसके मौजूआत दब गए और उसकी जगह जहाद और उसके मौजूआत ने ले ली। चुनाचे फिका की किताबों में भी आपको किताबुल जहाद बड़ी तफसील से मिलेगी, इसी तरह से हदीस की किताबों में भी ऐसे ही होगा। तो इसका एक बड़ा सबब जो बना वो ये चीज़ बनी कि ऐसा नहीं हुआ। चुनाचे ये जितनी चीज़ें भी मैंने आपके सामने मुख्तलिफ अहले इल्म के नुक्ता नज़र की रखी हैं उनके इस्तदलाल में आपको माजी में, जैसे कि एक सवाल किया गया था, ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उनके इस्तदलाल को खुद उन्हीं से, जैसे कि उन्होंने पेश किया, समझना होगा। तबलीगी जमात जब अपना नुक्ता नज़र पेश करती है तो वो उसके लिए इस्तदलाल का क्या तरीका इख्तियार करती है? यानी ज़ाहिर है कि जब भी कोई मुसलमान आलिम या कोई मजहबी आदमी अपना कोई नुक्ता नज़र पेश करेगा या लोगों को उसकी तरफ बुलाएगा तो वो मजहबी इस्तदलाल तो पेश करेगा ना। तो तबलीगी जमात के पूरे लिटरेचर में दीन की दावत पेश करनी है, दीन बयान करना है, ईमान पैदा करना है, ये जितनी बातें भी हैं इनके लिए जो माखस की नौयत बनती है वो वाक़ियात और रवायात हैं। यानी उनके यहाँ बिनाए इस्तदलाल किस बुनियाद पर आप आर्गू करेंगे वो ज़्यादातर वाक़ियात हैं। यानी वो ऐसे बयान करेंगे कि देखिए अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा क्या काम किया था, कहेंगे दावत पहुँचाई, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया था, लोगों को ईमान की दावत पहुंचा के उनके अंदर अल्लाह का तकवा पैदा किया था, यही किया था ना। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी भर काम करते रहे वो क्या काम था? यही काम था। अच्छा, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा क्या काम करते रहे? यही काम तो करते रहे। और वो मुख्तलिफ मुल्कों में जा गए, मुख्तलिफ इलाकों में गए। यानी ये वो वाक़ियात, मैं उनका इस्तदलाल बयान कर रहा हूँ, कोई तबसरा नहीं कर रहा, उन्होंने जाके ये काम किया, ये काम बंद हो गए। यानी वो अपने इस्तदलाल को यहाँ शुरू करेंगे कि वो काम जो खुदा का पैगंबर ने किया, उसके सहाबा ने किया, वो काम बंद हो गया है। उनको सबसे ज़्यादा, वो कहेंगे उनको सबसे ज़्यादा लगन इसी काम की थी, उनका दिन इस काम में गुजरता था, उनकी रात इस काम में गुजरती थी। इसके लिए कुरान की आयात कुछ पढ़ देंगे, मसलन ये पढ़ देंगे आयत कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने यह कहा था कि लाला का बाखुन नफ्सक अल्लाह यकून मोमिनी, कि आप अपनी जान बुला देंगे इन लोगों को ईमान पर लाने के लिए। तो हुजूर यही काम करते थे। सहाबाए किराम ने भी अपने बाकी कामों को सानवी कर दिया था, यानी वो उनके यहाँ दूसरे दर्जे में चले गए थे। उनका असल काम यही था कि वो दुनिया में जहाँ जहाँ भी दुनिया मौजूद है पैगाम पहुँचा दें। ये वो यानी वाक़िया जो हुआ, तारीख़ का एक वाक़िया या रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत का वाक़िया, उसको सामने रख कर वो आपको इसकी तरगीब देंगे और ये कहेंगे कि इस मकसद के लिए रसूलुल्लाह सल्लम ने चूँकि ईमान ही पैदा किया था लोगों के अंदर, तो हमको भी ईमान ही की दावत देनी है, बुनियादी तौर पर ईमान ही की दावत देनी है। और चूँकि रसूलुल्लाह सल्लम और आपके सहाबा वो भी एक तरह से आपकी सोबत में इकट्ठे हो गए थे, या ये है कि वो काफिलों की सूरत में दूसरे इलाकों में जाते थे, और ये दुनिया और उसके अलायक को छोड़कर जब आप दावत की स्पिरिट के साथ नहीं निकलेंगे उस वक्त तक आपके अंदर वो जज्बा ही पैदा नहीं होगा। सहाबा ने यही किया था, आपको भी इसी तरह निकलना चाहिए। यानी यहाँ भी देखिए वाक़ियात से इस्तदलाल किया जा रहा है, इजमाली सा इस्तदलाल है। यानी चूँकि ये बात मुसलमानों में राइज भी है बहुत हद तक, तो इस वजह से वो ये आपको बताएंगे कि असल में तो हम आपको अल्लाह के रसूल और उसके सहाबा के काम की तरफ बुला रहे हैं, उनका ये काम है। अब वो अगले सवाल की तरफ आएंगे और ये कहेंगे कि फिर इसके लिए हमने ये छह निकात क्यों मुंतखब किए हैं? एक तो आज के ज़माने के तबलीगी लोग हैं, लेकिन अगर आप मौलाना इलियास की तहरीरें पढ़ें या इब्तिदा में जो लोग हैं, मौलाना यूसुफ हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी चीज़ें देखें तो वो ये कहेंगे कि ये असल में वो चंद निकात हैं जिनसे हम मतवज्जे करते हैं आदमी को, یعنی یہ تو کچھ بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں کی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں، یہ ہم نے نکال لی ہیں مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کا اندازہ کر کے۔ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے اور وہ اس تبلیغی سلسلے میں شامل ہو جائیں گے، اس محنت میں شامل ہو جائیں گے، وہ اس کو محنت سے تعبیر کرتے ہیں دعوت کی محنت، جب وہ اس میں شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد وہ علماء کی صحبت سے خود ہی دین سیکھ لیں گے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 نکات ہیں بس معاملہ یہاں ختم ہو گیا، باقی معاملے کو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے قریب آئیں گے، ان 6 باتوں کو آپ اختیار کر لیں گے، آپ کا رجحان متعین ہو جائے گا، آپ اس راستے پر چل نکلیں گے، تو پھر آپ کے اندر خود ہی یہ جذبہ پیدا ہوگا اور آپ علماء کی صحبت سے مسائل سیکھ لیں گے۔ اور ہم یہ جو آپ کو فضائل کی کتابیں پڑھاتے ہیں، تو یہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ آپ کے اندر دعوت کا شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ ایک بار شوق پیدا ہو جائے گا جب آپ کے اندر، اس میں وہ واقعات ہیں بہت سے بیان کیے جاتے ہیں، یہ شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو روایتیں ہم نے ان کتابوں میں اکٹھی کی ہیں یہ صحیح ہیں یا یہ محض قصے ہیں، جو بھی ہے بزرگوں کی باتیں ہیں، تو یہ ہم کو اس لیے آپ کو سناتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو، شوق پیدا ہوگا تو آپ نکلیں گے، نکلیں گے تو پھر آپ کے اندر ایمان کی کیفیات پیدا ہوں گی، پھر آپ سیکھنا چاہیں گے، اور پھر جب آپ دین سیکھنا چاہیں گے تو علماء موجود ہی ہیں، پھر آپ ان سے سیکھ لیں گے۔ یعنی ان کے آرگومنٹ کی بنیاد یہ ہے، اس پر وہ ساری بات کو استوار کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ استدلال کی حد تک، جیسے کہ ایک ایک قدم پر یہ بتایا جائے کہ اس میں کوئی اللہ کی کتاب بھی ہدایت دیتی ہے، اس نے بھی کوئی بات کہی ہے، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی ایک تاریخی واقعہ جو ظاہر ہے کہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، یہ انسانی تاریخ کا کہا جا سکتا ہے کہ آخری درجے کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، اس رسول کے ذریعے سے اللہ کی جزا و سزا کا ظہور ہوا، اور اس سے ایک جماعت وجود میں آئی، وہ اصل میں صحابہ کی جماعت تھی، اور اس جماعت نے کوئی کام کیا، اس کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا، اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی وہی ہلچل برپا کر دی ہے، وہی چلت پھرت پیدا کر دی ہے۔ یعنی آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ دنیا میں مگن ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو نکالا ہے اور نکال کر اس کام میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ چونکہ بالکل ایک سادہ حقیقت ہے کہ انسان کو آپ ایک بار نکال لیں اور وہ ماحول کی تبدیلی میں آ جائے، تو اس کے اوپر غیر معمولی اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو علمی اور فکری طریقے سے، آرگومنٹ سے کسی چیز کو انالائز کر کے سمجھ کر کرتے ہیں معاملہ، بہت سے لوگ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماحول ہم آپ کو فراہم کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ اصلاً یہ وہی خانقاہی نظام ہے جو صوفیہ کے ہاتھ، یعنی تبلیغی جماعت بنیادی طور پر دیوبندیوں کی جماعت ہے، دیوبندی نقطۂ نظر کے لوگوں نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کے کام کی بنیاد بھی دیوبندی مساجد ہی بنی ہیں، زیادہ تر انہی کو مرکز بنا کے انہوں نے کام کیا۔ اب بھی کہیں کہیں شاید لوگ گوارا کر لیتے ہوں، دوسرے فرقوں کے لوگ بھی، ورنہ عام طور پر ان کے دروازے نہیں کھلتے ان کے لیے، یعنی وہ انہی مسجدوں میں یا انہی مدرسوں میں جاتے ہیں، وہیں قیام کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ دیوبندی تحریک ہی ہے، اور دیوبند کی یا دیوبندی فکر کی بنیادی خصوصیات دو ہیں، بنیادی خصوصیات۔ دیکھیے کسی چیز کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، لیکن آپ جب اس کو اصل میں دیکھتے ہیں تو کچھ بنیادی چیزیں سامنے آتی ہیں، دو ہو سکتی ہیں، تین ہو سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہے، بنیادی خصوصیات دو ہیں ان کی۔ ایک یہ کہ جو بزرگوں کا دینی علم اور عمل ہے، بزرگوں کا، اس سے پوری طاقت کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں میری بات، بزرگوں کا، بزرگوں سے مراد جن کو وہ بزرگ سمجھتے ہیں، جو بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا علم ہے، بزرگوں کے فیصلے ہیں، ان سے چمٹے رہنا ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ اور دوسرے یہ کہ صرف شریعت ہی کو موضوع نہیں بنانا، طریقت کی راہ پر بھی چلنا ہے۔ چنانچہ تمام دیوبندی علماء دونوں کام کرتے رہے ہیں، یعنی ایک طرف وہ اسلامی علوم کی تعلیم دیتے ہیں، دوسری طرف ان میں سے اکثر و بیشتر تصوف کے سلسلوں کے شیخ بھی ہیں، انہوں نے خانقاہیں بھی قائم کی ہیں، اور مولانا حسین احمد مدنی ان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، وہ بھی بیعت لیتے تھے، مرید بناتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی کی خانقاہ تو ہندوستان کی بڑی خانقاہوں میں شمار ہوئی، اور اتنا قبول عام اس کو حاصل ہوا کہ اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے لوگ ان کے مرید ہوئے، جیسے مولانا سید سلیمان ندوی جیسا عالم ان کا مرید ہوا، مولانا عبد الماجد دریا بادی جیسا عالم ان کا مرید ہوا. مولانا عبد الماجد دریا بادی نے ان کی سوانح حکیم الامت کے نام سے لکھی، یہ لقب ان کو دیا گیا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ پورے ہندوستان میں جیسے کہ ایک مرکز ثقل بن جاتا ہے جو کھینچتا ہے لوگوں کو، وہ تھانہ بھون کی خانقاہ بن گئی جہاں مولانا اشرف علی تھانوی تعلیم تربیت کا کام کرتے تھے. مولانا حسین احمد مدنی نے اس طرح سے الگ تو کوئی خانقاہ نہیں بنائی، لیکن بہرحال وہ بیعت لیتے تھے اور صوفیانہ اشغال اوراد بھی تعلیم کرتے تھے اور طریقت کی تعلیم بھی دیتے تھے، یعنی ایک طرف مذہبی چیزیں سکھاتے تھے، دوسری طرف طریقت کی تعلیم بھی دیتے تھے. اور اس راستے پر جو لوگ آگے چلتے تھے ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام بھی کرتے تھے. تو اس لحاظ سے دیوبندی تحریک کی یہ دونوں خصوصیات، یعنی اکابر کبھی وہ کہتے ہیں کبھی بزرگ کہتے ہیں، اکابر کے طریقے کے ساتھ چمٹے رہنا ہے. دین بے شک محمد الرسول اللہ پر آیا تھا، لیکن اس کو بالکل ٹھیک ہمارے اکابر نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم چمٹے رہیں گے، یہ پہلی چیز. اور دوسرے یہ کہ جو صوفیانہ طریقے ہیں، خانقاہی طریقے ہیں، یہی صحیح طریقے ہیں لوگوں کو دین میں اوپر لے جانے کے، یا دین میں ان کو تربیت کر کے ان کے اندر خدا کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنے کے لیے، یہی ایک بہترین طریقہ ہے. دونوں چیزیں جو تھیں ان میں جو میتھڈولوجی تھی وہ جیسے میں نے عرض کیا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے خانقاہ بنائی. خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ ایسا ہی ایک ادارہ ہے جس طریقے سے آپ اسکول بناتے ہیں، آپ کالج بناتے ہیں. دیکھیے اسکول اور کالج میں بچے بھیجے جاتے ہیں اور وہ 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال اس کی تعلیم پاتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن یا یہ ادارہ معاشرے کی ضرورت ہے. یعنی یہ صحیح ہے کہ ایک زمانے میں لوگ انفرادی طور پر بھی تعلیم پاتے تھے، خود میں نے دینی علوم کی تعلیم علماء سے انفرادی طور پر پائی ہے، اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم میں کہہ سکتا ہوں مولانا امین حسن اصلاحی سے 25 سال تک استفادہ کیا ہے. لیکن بہرحال سب لوگوں کو تو یہ سہولت میسر نہیں آتی، تو عام طور پر آپ اسکول قائم کرتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں اور اسکول یا مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں. تو خانقاہ یہاں سے وجود میں آئی تھی کہ لوگوں کو ایک زمانہ تو طالب علمی کا ملتا ہے جس میں وہ باقاعدہ طریقے سے پڑھتے ہیں. اب طالب علم ساری زندگی تو نہیں رہتا، وہ مدرسے سے یا اسکول سے فارغ ہوئے اب وہ دنیا میں چلے گئے، دنیا میں جا کے زنگ لگے گا، تو اس سے آدمی کو ریفریش کرنے کے لیے نکالنے کی ضرورت ہے. وہ دیکھیے نکالنا بنیادی بات ہے. اس نکالنے کے لیے پہلے طریقہ کیا تھا صوفیوں کا؟ وہ یہ کہ وہ ایک خانقاہ بناتے، نکالنے کے لیے عمل وہی ہے نکالنے کا، یعنی دنیا سے، کاروبار سے، دفتر سے اٹھا لیا جائے آپ کو. اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی اصلاح، یعنی آپ روز دستک دے کے آ جائیں گے نہیں ہوگا کچھ بھی، بہتر یہ ہے کہ نکال لیں. تو نکال کے وہ آدمی چند دن کے لیے خانقاہ میں آ جائے. وہ بعض اوقات بعض لوگ چند دن کے لیے آتے تھے، بعض 40 دن کے لیے آ جاتے تھے، بعض زندگی بھر کے لیے وہیں ڈیرا ڈال دیتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی خانقاہ میں بعض لوگوں نے، جو مجذوب صاحب جن کو کہا جاتا ہے، جن کا وہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہی کے متوسلین میں سے انہی نے ان کی سوانح بھی لکھی ہے بہت تفصیلی. تو وہ زندگی بھر اسی خانقاہ میں رہے، وہی بیٹھے رہے. یہ بڑی غیر معمولی کشش اس خانقاہی نظام میں تھی. تبلیغی جماعت والوں نے یہ سوچا کہ یہ جو خانقاہ، شروع میں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ یہ خانقاہیں تو کچھ وسائل کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی آپ کو اس کے لیے کوئی جگہ لینی پڑے گی، وہ کمرے بنانے پڑیں گے، پھر ایک شیخ بھی چاہیے، اس کے بغیر خانقاہ چل نہیں سکتی. تو انہوں نے اس کو ایک موبائل خانقاہ کی صورت دی، یعنی وہ آدمی کو نکالا اور نکال کے انہوں نے وہی چیز چلت پھرت میں پیدا کر دی. وہ اس کو ایسے ہی ادا کرتے ہیں، یعنی آپ نکلے، اب آپ نے کیا کیا، उन्होंने कहा कि भाई आपने किसी की दावत नहीं कबूल करनी, आपने किसी का खाना नहीं खाने चला जाना, जो दाल साग है खुद लीजिए और किसी मस्जिद में जाके बाहर निकल के उसको खुद ही पकाइए और मस्जिद में आप क्याम कर लीजिए। तो मस्जिद को उन्होंने कुछ दिन के लिए खानकाह में बदलने का तरीका इख्तियार कर लिया। अब वो यही करते हैं, यानी जब आपको निकालते हैं तो मस्जिद मस्जिद को इस तरह एक खानकाह की तरह इस्तेमाल करते हुए कभी 40 दिन, कभी पूरा साल, कभी 3 दिन, यानी वो आपको निकाल लेते हैं। ये तरीका उन्होंने इख्तियार किया। इसके लिए उनका जो इस्तदलाल है वो ये है कि अस्हाबे सुफ़ा और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में दूसरे सहाबा किराम भी तो यही तरीका इख्तियार करते हैं। यानी अस्हाबे सुफ़ा की तो ख़ास तौर पर मिसाल दी जाती है कि कुछ लोग दीन सीखने के लिए या अपनी तरबियत के लिए एक चबूतरे पर आकर बैठ गए थे और मस्जिद नबवी में ये चबूतरा ही तालीम तरबियत का मरकज़ बन गया था। इसी तरह सहाबा किराम को ये कहा गया कि आप अपने अपने इलाकों से निकल के कुछ तरबियत पा लें। तो इसके लिए कुरान मजीद की सूरह तौबा से भी बाज़ औक़ात वो इस्तदलाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस्तदलाल की बुनियाद वही वाक़ियात और ये चीज़ें होती हैं। तो उनके यहाँ तो सारा का सारा इस्तदलाल इस तौहीद का है। अब इस्तदलाल एक ऐसी चीज़ होती है कि वो जैसे ही आप करेंगे तो कोई शख्स भी ये हक रखता है कि फिर वो उसका एनालिसिस करे। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल आप, यानी इस्तदलाल जो वाक़ियाती इस्तदलाल होता है ये कैसे गलत हो जाता है, कैसे सही हो जाता है इसी आर्गुमेंट से। ये महज मिसाल के तौर पर, मैं अभी पूरा कोई तबसरा नहीं कर रहा, ये समझाने के लिए कि क्या चीज़ होती है। आपने भी बहुत सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लम ने, यानी कई लोग बयान करेंगे यहाँ से, कि सबसे पहला तालीमी मरकज़ दारुल अरकम में कायम हुआ, दूसरा फिर असहाबे सुफ़ा कायम। असहाबे सुफ़ा वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लम की सोबत में रह के दीन सीखेंगे। बाकी लोगों ने, किसी ने खेती बाड़ी शुरू कर दी मदीने में जाके, किसी ने कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन इन लोगों ने ये फैसला किया कि हम रूखी सूखी खा लेंगे और हम इस चबूतरे के ऊपर ही रहेंगे। तो अब देखिए ना, ये जो वाक़या है, ये वाक़या अगर ऐसे ही है तो ये खानकाह की वजह भी बन जाता है, ये तालीमी इदारे की वजह भी बन जाता है। तो कुछ लोग तालीमी काम करने के लिए असहाबे सुफ़ा के इसी इस्तदलाल को पेश करेंगे, कुछ खानकाह के लिए इसी को पेश करेंगे, कुछ शेख के पास रहने के लिए इसी को पेश करेंगे। देखिए रसूलुल्लाह सल्लम शेख हैं और सोबत उठाई जा रही है, उनकी सोबत में रह के सीखा जा रहा है, सब मामला इसी तरह होंगे तरीके से। चुनाचे ये महज थोड़ी देर के लिए एक जुमला है मोतरज़ा कि अगर आप तबलीगी जमात के बुज़ुर्गों की बात तहरीरें पढ़ें तो वो ये बयान करेंगे, ये जो एहसान का दर्जा है, वो हदीस मैंने आपको सुनाई थी पिछली निशस्त में, एहसान का दर्जा जो आदमी को हासिल करना चाहिए, जो आखिरी दर्जा है, ये रसूलुल्लाह के ज़माने में तो आपकी सोहबत ही से हासिल हो जाता था, तन्हा, यानी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आपके जाने के बाद अब ये ज़रूरी है कि मुर्शिद भी हो और फिर कुछ रियाजतें, कुछ चिल्ले, कुछ औरात, कुछ वज़ाइफ़ वो भी कराए जाए, क्योंकि उस दर्जे को पाने के लिए वो चीज़ अब मयस्सर नहीं है कि अल्लाह का रसूल आपके दरमियान में मौजूद है और उससे ये चीज़ हासिल हो रही है। तो शरीयत और तरीकती के उनवान से उनके एक बड़े जलीलुल कदर बुज़ुर्ग की किताब है, उसमें एक पैराग्राफ का खुलासा ये है कि वो ये कहते हैं कि ये सवाल पैदा होता है हमारे ज़हन में कि रसूलुल्लाह मौजूद हैं, सहाबा किराम हैं, आपकी गैर मामूली शख्सियत है, इसके बावजूद सहाबा में से कुछ लोगों से बड़े बड़े गुनाह हो गए। सहाबा किराम जो एक बेहतरीन जमात है, क्योंकि ये तो मालूम है कि बहुत से लोगों को सजाएं दी गई, इस तरह हुआ, तो रसूलुल्लाह की सोहबत में ये हो गया, लेकिन जो हमारे शेख हैं या हमारे मशायख हैं उनके हाँ तो किसी गुनाह के सदूर का कोई इम्कान ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं, इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं। तो ये क्यों हुआ, यानी ऐसा क्यों है, हमारे मशायख गलती या लगजश का सदूर भी नहीं हो रहा और सहाबा किराम उनमें से बाज़ की पीठ पर कोड़े बरस रहे हैं, बड़े बड़े गुनाहों का उन्होंने इर्तिकाब कर लिया। तो आप देखिए, ये बिल्कुल मैं अल्फाज सुना रहा हूँ आपको, उन्होंने लिखा कि असल में अल्लाह ताला ने ये تکوینی عالم میں اوپر بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ دین مکمل کرنا ہے، تو دین کی تکمیل کے لیے ان سے گناہ کرا دیا گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے پیش کر دیا. یعنی جنہوں نے گناہ کیا یا بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے گویا دین کی تکمیل کے لیے، جیسے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر کسی تحقیق کے لیے یہ کہتا ہے جی کہ میرا پوسٹ مارٹم کر لیں، میری ڈائسیکشن کر لیں، تو انہوں نے اس حیثیت سے پیش کر دیا. اور یہ بات بیان کرنے کے بعد مصرع لکھا ہے کہ گویا انہوں نے اپنی زبان حال سے خدا کو یہ کہا کہ تو مشک ناز کر خون دوالم میری گردن پر. یہ میں نے بالکل آپ کو کم و بیش اقتباس سنا دیا ہے، آپ اس کو پڑھنا بھی چاہیں تو بعض جگہوں پر میں نے اس کو نقل کر دیا، اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے خانقاہی نظام یا اس کی اہمیت واضح کی ہے کہ اس میں آدمی کی ترقی کا یہ عالم ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے. تو اس میں جو سوال پیدا ہوا اس کو انہوں نے جواب دیا. میں یہ مثال دے رہا تھا کہ استدلال میں کیا مسئلہ ہوتا ہے. اب ایک طرف، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بہت لوگوں سے سنا ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی یونیورسٹی تھی وہ اصحاب صفہ کی صورت میں قائم کی، یا اصحاب صفہ کی صورت میں پہلی خانقاہ قائم ہو گئی. ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے لوگ دلیل لا رہے ہیں. اصل میں واقعہ کیا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو محقق ہے، یہ بڑا ویسے تکلیف دہ کام ہے. میں آپ سرچ کروں، میں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے. اچھی خاصی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے جب آپ پوسٹ مارٹم کا نشتر لے کے تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، تو بڑی صورتحال خراب ہو جاتی ہے. مجھے خود بھی بعض وقت بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ کام بہرحال کرنا پڑتا ہے. اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی. ہجرت کیوں کرنی پڑی وہ آپ کے علم میں ہے، کہ یہ فیصلہ کر لیا تھا قریش کے سرداروں نے کہ اب آپ کو ختم کر دیا جائے، یعنی آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. جب پیغمبر کے قتل کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قوم کو چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اس وجہ سے آپ بیٹھ کے یہاں قتل ہوں، تو حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس قوم کو. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر رات میں چھوڑ دیا. اس کے واقعات آپ کو معلوم ہے، میں دہراتا نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نکل گئے، راستے میں چھپنا بھی پڑا، اور بڑے غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے، یہاں تک کہ مدینہ چلے گئے. مدینہ میں اب صرف آپ ہی تو نہیں گئے، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مہاجرین کی حیثیت سے نکلے. کچھ ساتھ ہی نکلے، یعنی آہستہ آہستہ ہے، کچھ پہلے ہی جا چکے تھے. تو ایک اچھی خاصی تعداد، یعنی ایک اندازہ جو روایات سے ہوتا ہے کہ 235 کے قریب خاندان یہ ابتدا میں منتقل ہو، پھر لوگ اور بھی آتے رہے. اب یہ لوگ یہاں سے اٹھے، آگے جہاں کہاں گئے ہیں وہاں پہ کوئی امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا کی منظم حکومت تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے. مہاجرین چلے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کی ہجرت کرنی پڑ جائے، ابھی ہمارے آئی ڈی پیز ہیں، تو کتنی مصیبت پیش آ جاتی ہے. تو مہاجرین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندوبست کیا، وہ بندوبست یہ کیا کہ ایک ایک انصاری سے یہ کہا کہ وہ ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لیں. مواخات آپ نے سنا ہوگا لفظ، یہ گویا مہاجرین کو سیٹل کرنے کے لیے ابتدائی نوعیت کا ایک اقدام تھا کہ وہ بنا لیں اور اس طرح سے گویا شروع کر لیں. پھر آتے ہی کاروبار تو نہیں چل نکلے گا، آتے ہی کوئی کھیتی باڑی تو نہیں ہونے لگ جائے گی، تو آہستہ آہستہ لوگ کام لیتے چلے جائیں گے. اب ایک چھوٹی سی بستی جس میں اتنے مہاجرین ہیں اور آگے انصار بھی کوئی کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں، چند ہزار لوگ ہیں، اور ان میں سے وہ لوگ کہ جن کی یہ صلاحیت ہے، یہ بھی تو ضروری ہے نا دیکھا جائے کہ وہ ایک آدمی کو شریک کر سکیں. بھائی آپ کے پاس ہے ہی آدھی روٹی، تو آپ اس میں کیا شریک کریں گے؟ تو جو لوگ شریک کر سکتے تھے ان کے ساتھ مواخات قائم کر کے آپ نے لوگوں کو، مہاجرین کو سیٹل کرنا شروع کیا. کچھ لوگوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا مہاجرین کے لیے، تو حضور نے مسجد میں ایک چبوترے میں ان سے کہا کہ یہاں آپ کیمپ لگا لیں اور بیٹھ جائیں، اور جو کچھ بھی بہرحال لوگوں کے لیے ممکن ہوگا وہ آپ کے لیے کھانے پینے کا فراہم کریں گے. یہ ایک عارضی کیمپ ہے، جیسے جیسے لوگ سیٹل ہوتے جائیں گے جاتے چلے جائیں گے. یہ ہے اصحاب صفہ. یعنی حقیقت کا نشتر اصل میں بے رحم چیز ہے. ये ना कोई वो दरसगाह है, ना कोई वो खानकाह है। महाजरीन का एक कैंप है जिसमें लोग उस वक्त तक रहे जब तक कि वो माशी लिहाज से सेटल नहीं होते गए, लेकिन इससे एक उनको ज़िमनी फ़ायदा हासिल हुआ और वो ये कि उनको रसूलुल्लाह सल्लम के ज़्यादा करीब रहने का मौका मिला, आपकी ज़्यादा बातें सुनने का मौका मिला, और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों का इल्म भी उन्होंने हासिल किया। यानी ये नतीजे के तौर पर हुआ। एक एक मामला यानी आप मेहमान गए, मसलन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के मेहमान हो गए, तो आप मेहमान हो जाएंगे तो खुदा के पैगंबर की सोबत से फ़ायदा उठाएंगे ना। लेकिन आप मेहमान हुए हैं, असल बात को असल बात ही की जगह रहने देना चाहिए जैसे कि वो है। तो इल्म और तहकीक की निगाह का एक बड़ा मसला ये होता है कि वो इसरार करती है कि आप वाक़े का पोस्टमार्टम कर डालें और जैसे कि वो है उसको वैसे पेश करें। ये मैंने एक मिसाल दी। तो इस वजह से जब हम इन वाक़यात को भी देखेंगे, ये मैंने गुजारिश की कि उनके सारे इस्तदलाल की बुनियादी वाक़यात हैं, तो एक वाक़े के ऊपर तबसरा करके मैंने आपको बताया कि सभी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वाक़े कुरान की आयत से इस्तदलाल करेंगे तो कुरान की आयत को देखना पड़ेगा, वाक़े से करेंगे तो वाक़े की हकीकत मालूम करनी पड़ेगी। एक मिसाल दे के मैंने वादे किया क्या करना पड़ जाता है। आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने ये सवाल किया है कि कभी जब तुम इस तरह की बात करते हो तो हमारे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि आम किताबों में तो हमने ऐसे नहीं पढ़ा था, तो ये तुम कैसे नतीजा निकाल लेते हो। देखिए बात ये है कि आप अपने आप को तासुबात से बिल्कुल पाक कर लें। यानी अगर तो आप किसी वाक्य से किसी आयत से अपनी कोई बात तलाश करने निकले हैं तो इंसान की ये कमज़ोरी है कि वो उसमें अपने ख्यालात पढ़ना शुरू कर देता है। आप अपने आप को इससे बिल्कुल पाक कर लें और ये समझ लें कि मुझे पहले असल बात जाननी, ख़्वाह वो मेरी राय के ख़िलाफ़ है, ख़्वाह मेरी ज़िंदगी भर की मानी हुई बात के ख़िलाफ़ है, पहले आपको ये काम करना है। तो जैसे ही आप ये इरादा करते हैं और तासुबात को जज्बात को एक तरफ रख के दाखिल हो जाते हैं तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हकीकतें बिल्कुल सामने पड़ी हुई। यानी आप कभी तजर्बा करना चाहें तो ऐसी किसी हकीकत की तलाश का तजर्बा करने के लिए निकल खड़े हैं। वो पहला काम बहुत मुश्किल काम है, वो करना पड़ता है कि अपने आप को आप ज़हनी लिहाज से तासुबात से उठा लें। हमारे आपने देखा है कई लोग हैं, आप उनको कोई बात सुनाएं तो वो बात को सुनने के दौरान में उसका जवाब सोच रहे होते हैं, जबकि बात को सुनने के दौरान में सिर्फ बात सुननी चाहिए। अगर आपको किसी की बात बड़ी अजनबी लग रही है तो पहले पहले उसकी बात को समझना चाहिए, जैसे कि वो फिलवाके है उसको देखना चाहिए। इस सारे मरहले से गुज़रने के बाद आप ये देखिए कि इसमें कोई वज़न है या आपको इस बात पे कोई तनकीद करनी है। ये हम कभी भी नहीं करते। आम तौर पर आप देखें मजहबी मजालिस में ख़ास तौर पर लोग बैठेंगे तो वो कहेंगे ये अजीब सी बात कर रहे हैं, बस वो अजीब सी बात के बाद आपका दिमाग बंद हो जाए, जबकि अजीब सी बात ही से तो इल्म की पता होती। यानी अगर किसी साहिब इल्म ने आपको आपकी पहली मानी हुई बात के ख़िलाफ़ या उससे मुख्तलिफ कोई बात बताई है तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक नई डायमेंशन सामने आई, आइए गौर करते हैं। ये ज़रूरी नहीं वो ठीक हो, तजिया करके तहकीक करके आप उसको गलत करार दे दें। आप ये करेंगे तो आप उसकी गलती समझ सकेंगे और ये करेंगे तो उसकी सेहत समझ सकेंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप जो जवाब आपके मुँह में आया दे के चले गए और फारिग हो गए उसके नतीजे में। तो तबलीगी जमात के इस्तदलाल की तमाम बुनियाद असल में इस तरह के वाक़यात पर है। अब उसके बाद जी
हम सब जो आपने कहा कि ये एक तरह से अलमोर रिफ्यूजी कैंप था जो टेम्प्रेरी लगा था फिर बाद में ख़त्म हो गया था, तो ये दुरुस्त नहीं है कि हज़रत अबू हुरैरा तो मदीने के आदमी थे और वो बाद में मुसलमान हुए और वो उनके बारे में कहते हैं कि वो डरी रहते थे लाख दो साल अपने प्रॉफिट लाइफ और मुसलसल सुनते रहते थे।
नहीं नहीं ये किसी ने बिल्कुल गलत बात बताई है आपको, बिल्कुल मदीने के आदमी नहीं, वो मक्के ही से आए ہجرت کر کے آئے تھے، ایمان البتہ وہ فتح مکہ کے بعد لائے اور وہ بھی کافی عرصہ اس میں رہے، یعنی یہ کیمپ بڑی دیر تک قائم رہا ہے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی وجہ سے اسی کے واقعات ہیں جو آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی دودھ لے کے آیا ہے اور اس نے آ کے پیش کر دیا، تو اب سارے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے منتظر ہیں کسی کے پاس کھانے کو. ایسے حالات بھی گزرے ہیں اس مہاجرت میں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دے دیا. اس پر بڑا اچھا ایک شعر کہا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے، ان کو تو بڑی دلچسپی ہوتی ہے نا اس طرح کے واقعے سے، کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا. یعنی کوئی 70 کے قریب صحابہ جو ہے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تھے اس وقت، تو حضور نے ایک دودھ کا پیالہ تھا اس میں ان کو دیا اور ابو ہریرہ سے یہ کہا کہ آپ پلاتے جائیے، تو لوگ پیتے چلے گئے اور وہ ایک ہی پیالہ 70 لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. تو انہوں نے اس واقعے کو نظم کیا ہے کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا. یہ اسی کے واقعات ہیں، اسی کیمپ کے واقعات ہیں جو بیان ہوئے ہیں. تو اس کی اصل حقیقت یہ ہے، اس میں تعلیم تعلم جو کچھ بھی ہوا وہ نتیجے کے طور پر ہوا ہے. اصلاً وہ ایک کیمپ ہی تھا جس میں لوگ قیام کرتے تھے اور آہستہ آہستہ سیٹل ہوتے رہتے تھے. یعنی کسی نے کوئی کھیتی باڑی شروع کر دی، کسی کو کوئی کسی نخلستان میں کوئی ملازمت مل گئی وہ چلا گیا، کسی نے کاروبار شروع کر دیا، کوئی کسی تجارتی قافلے کے ساتھ نکل گیا. تو یہ نوعیت تھی اس کی. یعنی یوں نہیں تھا کہ ابو بکر و عمر نے تو تجارت کرنے کو ترجیح دی اور کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ وہ وہاں بیٹھ کے تعلیم پائیں گے، یہ نہیں ہوا. سمجھ رہے نا یہ بات میری؟ یعنی اس کی زد کہاں تک جاتی ہے، لوگوں نے اس کو محسوس نہیں کیا، یہ ایسے نہیں ہوا، یہ اسی طرح ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ زمانہ وہاں گزارا ہے تو ان کو بہت زیادہ روایتیں بھی ملیں.
یہ ایک پلیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مائک میں آ کے سوال کر لیں اور وہ لب بھی ٹوٹ رہا ہے جو ڈسکشن چل رہا ہے، اگر تھوڑا سا اعتراض کر لیں ختم کر لیں غامدی صاحب تو پھر سوال جواب کا سیشن شروع کر لیں. تھینک یو.
نہیں لیکن وہاں سے سوال کرنے میں آپ کی ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ ہو؟
جی وہ سب نے کہا کہ وہ مائک میں، میرا
یہ خیال، اس لیے میں کہتا ہوں یہ ریکارڈنگ فتنہ ہے.
میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کے جو سوال ہے وہ وہیں سے تھوڑی لاؤڈ آواز میں کر لیں، لیکن جو انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے لیے ہم یہ لائن اپ بنا کے سوالات دے لیتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ آنے میں ٹائم لگے گا. یہاں پر تھوڑا لاؤڈ آواز میں جو بیچ کے سوال ہیں وہ وہیں سے کر لیں تھوڑی لاؤڈ آواز.
لیکن
وہ
سوال جواب کا سیشن ہی شروع ہو گیا ہے تو
بس یہ جتنی بات ہے بس اس سے متعلق اس میں آپ مجھے روک سکتے ہیں، باقی جنرل کوشچنز نہ کریں رہے گا، اس کی کوئی اور نشست ہو سکتی ہے، ورنہ تو پھر وہ رہ جائے گی ساری بات بھی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو استدلال مولانا سید ابو اللہ صاحب بودودی نے، جماعت اسلامی نے، اخوان نے اور ان کی حلقہ فکر کی جو تنظیمیں، جماعتیں یا شخصیات اٹھیں، یعنی ان سب کے ہاں استدلال بنیادی طور پر ایک ہی ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ہاں بھی جو کچھ اختلاف ہے وہ حکمت عملی کے بعض پہلوؤں پر ہے، یعنی کوئی بنیادی فکر میں اختلاف نہیں تھا ان کا، بنیادی طور پر وہ اسی نقطہ نظر کے لوگوں میں سے تھے. ان کے ہاں استدلال کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس میں مجھے تھوڑا سا تاریخی پہلو سے آپ کے سامنے بات رکھنی پڑے گی. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جب اس کی ابتدا کی، اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ہاں بھی اور حسن البنا کے ہاں بھی جو اخوان کے بانی ہیں، کم و بیش ایک ہی زمانے میں یہ ابتدا ہوئی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو توارد محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے، یہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے. اس کے بعد جب مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور بڑے پیمانے پر مولانا مسعود عالم ندوی اور دوسرے بزرگوں نے ان کو عالم عرب میں پہنچایا، پھر مولانا مودودی نے سفر بھی کیا، جو سفر نامہ ارض القرآن کے نام سے شائع شدہ موجود ہے، یعنی قرآن مجید میں جو مقامات ہیں زیر بحث آئے ہیں ان کو انہوں نے براہ راست جا کے دیکھا تفسیر لکھنے سے پہلے، تو اس میں بھی عالم عرب میں ان کی بات پہنچی، ان کی دعوت پہنچی، ان کا پیغام پہنچا. تو اخوان کے لوگ بھی زیادہ تر پھر انہی کے استدلال کو اپناتے چلے گئے. یعنی اگر ابتدا میں ایک چیز بنیادی لحاظ سے ایک ہوتے ہوئے بھی استدلال میں ذرا مختلف تھی یا میتھڈالوجی میں ذرا مختلف تھی, تو آہستہ آہستہ قریب آتے چلے گئے. سید قطب اور ان کے بعد اور بڑے جو لوگ ہیں ان تک آتے آتے تو گویا سید قطب تو ان کو امام الدعات کہتے ہیں, یعنی دائیوں کے امام. دائی وہی دعوت دینے والوں کے امام کی حیثیت سے وہ پیش کرتے ہیں, وہ اور زیادہ متاثر رہے ان سے. تو اس وجہ سے ایک ہی کم و بیش یہ فکر ہے. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پر لب و لہجہ اور بعض جگہوں پر تفصیلات کا معاملہ مختلف ہوا ہے. ایسے ہی میتھڈالوجی کے معاملے میں بھی جو آخری مرحلہ ہے, یعنی اب طاغوت سے آپ نے طاقت چھین لی ہے اور صالحین کے ہاتھ میں اقتدار منتقل کرنا ہے, اس میں بھی مولانا مودودی صاحب اور اخوان کے لوگوں میں کچھ اختلاف رہا اپروچ کا, یعنی وہ کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں. تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جب اس کی ابتدا کی تو اس میں جس تحریر کو ان کے بارے میں ایک مستشرق نے یہ کہا تھا کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے پیمفلیٹیرین ہیں. چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس طریقے ہوتے ہیں نا, جیسے خمینی کا انقلاب وہ کیسٹس سے کہا جاتا ہے کہ آ گیا, اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں بھی کیسٹس نے بہت کردار ادا کیا. تو ان کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے کوئی 8-10 پیمفلٹ ہیں بنیادی طور پر, یعنی ان کی کتابوں کے علاوہ, جو بہت بڑی بنیاد بنی. اور جب جماعت اسلامی نے ابتدا میں اپنی دعوت پیش کی تو بعض لوگ اتنے غیر معمولی جذبے کے ساتھ اور اس طرح کے اخلاص کے ساتھ شریک ہوئے کہ انہوں نے گویا اس کو اپنی زندگی بنا لیا کہ یہ پیمفلٹ لوگوں تک پہنچانے ہیں. میں نے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا, جیسے میں نے آپ کو مولانا الیاس کے واقعات سنائے, تو جماعت اسلامی کے پرانے کارکن, ایک تو اب کی جماعت اسلامی ہے, اس میں اب سیاست اور اس طرح کی چیزوں کا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے, میں اس پرانی جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں کس طرح کے لوگ تھے. تو شاید آپ جانتے ہوں کہ ایک بہت مشہور عالمہ اور واعظہ اور دین کی تبلیغ دعوت دینے والی خاتون ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ, ان سے تو واقف ہوں گے نا آپ لوگ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے تایا محبوب ہاشمی صاحب ان کے تایا تھے جماعت اسلامی کے. یہ حکیم عبد الرحمن ہاشمی کی بیٹی ہیں جو جماعت اسلامی سرگودا کے امیر تھے. شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی, یعنی ان کا جو اہل حدیث رجحانات ہیں وہ زبیر صاحب سے ان کی شادی کے بعد زیادہ نمایاں ہوئے, ورنہ ان کا پس منظر وہی ہے. اور میں 1975 میں ان کے گھر کئی دن ٹھہرا سرگودا ہی میں, تو اس وقت یہ بچی تھی, میں ایک تربیت گاہ تھی وہاں, یہ 7-8 دن کی اس میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا. حکیم عبد الرحمٰن ہاشمی صاحب یہ گھر میں ٹھہرا, ان کے تایا تھے محبوب ہاشمی صاحب. تو محبوب ہاشمی صاحب جماعت اسلامی کے قدیم کارکنوں میں سے تھے. تو ان کے بہت سے واقعات میرے علم میں, اور میرے ساتھ ان کی بہت دوستی بھی رہی ایک زمانے میں, بہت تعلق خاطر رہا. وہ کیا کرتے تھے, ایک سائیکل لی, اس کے کیریئر کے اوپر پرانی جو سائیکلیں ہوتی تھیں یہ 8-10 پیمفلٹ رکھے اور اس کے بعد نکل کھڑے ہوئے, یعنی سرگودا سے نکلے اور میلوں کا سفر کرتے ہوئے اور یہی کام کرتے ہوئے پٹھانکوٹ پہنچ گئے. بارہا مولانا کے ساتھ, یعنی بارہا ایسا ہوا کہ اس دعوت میں پہنچے, مثلا ظہر کی نماز کے وقت پہنچے, مولانا سے ہاتھ ملایا, ظہر کی نماز پڑھی اور واپسی کا سفر شروع. یعنی اس جذبے کے ساتھ بہت سے لوگ کام کرتے تھے. میں نے ان کو دیکھا خود, میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری ان سے بہت دوستی رہی. جذبہ کتنا غیر معمولی تھا, سرگودا کے ایک ایڈوکیٹ, بعد میں وہ جماعت اسلامی کے بڑے لیڈروں میں بھی شمار ہوئے, انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا کہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں میرا گھر تھا اور میں وہاں پہ اپنے گھر کے باہر ایک چبوترے پر اپنے سائلین کے ساتھ جو وکالت کے سلسلے میں آتے تھے بیٹھ کے گفتگو کیا کرتا تھا. تو محبوب ہاشمی صاحب آتے اس چبوترے کے پاس, سائیکل کھڑا کرتے, ایک پیمفلٹ نکالتے اور آ کے کھڑے ہو جاتے. تو 2 منٹ بعد, 4 منٹ بعد وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دین سے دلچسپی نہیں تھی. تو وہ مجھ سے کہتے, میں پوچھتا کہ فرمائیے, کہتے کہ کبھی موقع ملے تو پڑھ لیجیے, اور دے کے چلے جاتے. اور اس کے اگلے ہفتے آتے تو آ کے ایک دوسرا دے جاتے, وہ لے جاتے, کبھی پوچھتے نہیں تھے کہ پڑھا یا نہیں پڑھا. تو میں رکھ چھوڑتا تھا, کبھی میں نے اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. بس اتفاق یہ ہوا کہ میں بیمار ہو گیا, تو بیماری کے دوران میں جب مجھے کچھ وقت گھر میں بسر کرنا پڑا, تو جو ایک پیمفلٹ وہ دے گئے ہوئے تھے وہ میں نے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ اپنے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا یہ قصہ سنایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آدمی 1.5 سال تک ایک انتھک کارکن کے طور پر ہر ہفتے آتا رہا اور سوال کیے بغیر یہ کام کرتا رہا. یعنی اس نے اس نے صبر اور حکمت کے ساتھ وہ لوگ یہ کام کرتے تھے. جماعت اسلامی پر جن دنوں پابندی لگ گئی سیاسی مراحل سے گزرتے ہوئے, تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے کارکن تھے. اب یہ مسئلہ تھا کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ مختلف دیہات میں دوسری جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں سے ہی کنٹریبیوشن لیا جائے گا تو جماعت چلے گی, اور جماعت پر پابندی ہے تو کنٹریبیوشن لینے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. کیونکہ جو دوسرے طریقے ہیں ان میں گرفت میں آنے کا اندیشہ تھا. اس زمانے میں ایوب خان کی آمریت کا دور تھا. تو ان کارکنوں نے, جن میں یہ بھی شامل تھے, یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو دیہات میں مرنڈا اور گولیاں بیچنے والے ہوتے ہیں ہم وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو مرنڈا اور گولیاں لیتے اور دیہات میں جاتے اور وہاں کھڑے ہو جاتے. تو اس دوران میں جب بچے اور عورتیں مرنڈا خرید لیتے تو جماعت کے کارکن خاموشی سے آ کے اپنا چندہ دے کے بھی چلے جاتے, چلتی رہی جماعت. میں یعنی ان کے اخلاص اور ان کی کمٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اخلاص اور کمٹمنٹ جو ہے یہ ان کے ہاں بھی اس زمانے میں, اب سیاست نے کیا صورت پیدا کر دی ہے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا, لیکن اس طرح کے لوگ پیدا کیے تھے. اور یہی چیز آپ کو اس زمانے کی بعض اور تحریکوں میں بھی, مثال کے طور پر غفار خان صاحب جو تھے, ان کے بارے میں مجھے ان کے قریبی ساتھی نے یہ بتایا کہ وہ میلوں پیدل چلتے تھے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو ایک جگہ پر جب بالکل تھک کر چور ہو چکے تھے تو مسجد میں خیال تھا کہ بیٹھ کے آرام کریں گے, تو مسجد کی طرف جا رہے تھے تو دروازے میں سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلے کی چوٹی کے اوپر روشنی نظر آئی. تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ ایک صاحب کا گھر ہے. تو کہنے لگے کہ پھر پہلے اس کو پیغام پہنچانا ہے, اس کے بعد آرام کریں گے. تو اس طرح کی کمٹمنٹ اور اخلاص کے لوگ تھے یہ. میں اس کے بے شمار واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں, اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا ذاتی تعلق رہا ہے اور میں نے ان کے ساتھ بہت سا وقت بسر کیا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ تھے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ پیمفلٹ, یعنی وہ 8-10 پیمفلٹ تھے, ان 8-10 پیمفلٹس کے اوپر اصل میں یہ ساری تحریک اٹھی تھی. یہ جو موجودہ ذرائع ہیں یہ ابھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. ایک دن میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ غالباً 1975-76 کی بات ہے. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے ہم کچھ لوگوں کو بلایا, اور جن لوگوں نے ان کا گھر دیکھا ہے تو ان کے دفتر کے پیچھے ہی ان کا بیڈ روم تھا. تو بیڈ روم میں بلایا اور وہاں پر کچھ خواتین آرگنائز کر رہی تھیں, ایک تنظیم جماعت نے بنائی تھی, اس سے متعلق ایک کسی نے ابتدا میں ویڈیو بنائی ہوئی تھی پرانے طریقے کی, وہ ہم نے دیکھی بیٹھ کے. تو جب میں اس مجلس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چیزیں ابتدا میں, یعنی حیرت ہوتی تھی کہ شاید یہ بھی کوئی ذریعہ ہے. کون اندازہ کر سکتا تھا کہ آج آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر کہاں کہاں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. تو اس وقت بھی ان لوگوں نے اس پہ بنیاد رکھی. ان پیمفلٹس میں سے, یعنی وہ جو 8-10 پیمفلٹ, غالباً 10 ہی ہیں, ان میں سے جس پیمفلٹ کی بنیاد پر یہ ساری دعوت اٹھی, اور جس پیمفلٹ میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے پہلی مرتبہ اپنے استدلال کو اس پہلو سے بیان کیا, وہ پیمفلٹ اس عنوان سے اب بھی شاید چھپتا ہو, اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے. اس کا عنوان یہ, اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے. یہ پیمفلٹ وجود میں اس طرح آیا تھا کہ مولانا کو دعوت دی گئی کہ وہ علی گڑھ میں خطاب کریں اس موضوع پر. تو انہوں نے علی گڑھ میں خطاب کیا, اور عام طور پر لکھ کر ہی تقریر کرتے تھے. تو وہ جو تحریر لکھی گئی اور علی گڑھ کے مشہور حال میں کی گئی وہی اصل میں وہ پیمفلٹ بعد میں بن گئی. اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی, اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی میں مولانا نے اپنی بنائے استدلال واضح کی. اور آپ کے لیے دلچسپی کی چیز ہوگی یہ کہ وہ بین ہی اسی بنیاد پر ہے جس پر تبلیغی جماعت استدلال کرتی ہے. وہ پیمفلٹ اب بھی موجود ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں کو دلچسپی ہو تو پڑھ بھی سکتے ہیں. بین ہی یعنی وہی, لیکن وہاں استدلال کی بنیاد کیا ہے, واقعہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کی اور اس کے لیے ایک منہاج, ایک پروسیس اختیار کیا. تو وہ پروسیس کیا ہے, وہ ہے یہاں پر بھی بنائے استدلال. آرگومنٹ کی بنیاد کیا ہے, واقعہ, ایک واقعہ ہوا ہے. اور اس واقعے میں مولانا مودودی یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی دعوت پیش کی, جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ نے ان کی تربیت کی اور ان کو منظم کر کے ایک جماعت, ایک گروہ بنا دیا. پھر وہ گروہ جو تھا اس کو سم و طاعت کے نظام میں پوری طرح باندھ دیا, وہ سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے, ان کے اندر بڑی وحدت پیدا ہو گئی. اور جب یہ سب پیدا ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ آخری اقدام کیا گیا جس میں جہاد کے مرحلے بھی آئے, قتال کے مرحلے بھی آئے, یہاں تک کہ ان لوگوں نے طاغوت کو شکست دے دی اور رحمان کی حکومت قائم کر دی. یعنی وہ پورا کا پورا واقعہ نا انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس واقعے کو, اس واقعے کو بنیاد بنا کے وہ پورا کا پورا پیمفلٹ لکھا گیا ہے. اور اس زمانے میں جو 10 پیمفلٹ ہیں ان میں یہی پیمفلٹ تھا جو یہ بتاتا تھا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو وہ ایک, میں جملے میں اگر اس کو سمیٹ دوں تو وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی حکومت یا حکومت الہیہ ہی قائم کرنے کے لیے ساری جدوجہد کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے یہ کام کیا, ہم اسی عمل کو جو 14 صدی پہلے ہوا تھا دہرانے جا رہے ہیں. یعنی یہ بنا استدلال تھی. اب آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ کتاب پڑھیے جس کا عنوان ہے انقلاب کا نبوی منہاج, وہ بھی اصل میں اسی پیمفلٹ کی ایکسپینشن ہے بنیادی طور پر. یعنی اس میں بھی ایک واقعہ ہے جو تاریخ انسانی میں ہوا, اس واقعے کو جیسے سمجھا گیا. یعنی میں اب اس واقعے کا پوسٹ مارٹم نہیں کروں گا, وقت نہیں رہا. ایسے میں نے پہلے اصحاب الصفہ پر بات کی تو اس کو بنیاد بنا کر استدلال, یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے یہاں قرآن سے استدلال زیر بحث آیا, لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے. اور اب وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اس گفتگو کو یہاں ختم کر دیا جائے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی. آپ کو بہت بے ہمت تو نہیں ہوئے, یہ آپ لوگوں نے خود ہی, میں نے عرض کیا تھا کہ مصیبت.
تو کوشچن آنسر سیشن شروع کریں گے. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ لوگ مختصر اگر سوال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سوال کر سکیں. اگر
اور وہ اس بات کو سمجھنے سے متعلق کی ہونے چاہیے. جنرل کوشچنس کے اور بہت سے موقع ہیں, وہاں آپ کر سکتے ہیں. وہ تو میں نے رات بھی بہت دیر تک 2 گھنٹے جوابات دیے.
تو ہاتھ اٹھاتے جائیں, میں کیونکہ جگہ یہاں کم ہے تو 2 یا 3 لوگ پہلے اٹھ کے آ جائیں, اس طرح پھر ہاتھ اٹھاتے جائیں تاکہ پھر وہ ان کو اسی طرح سے کام کر دیں گے. میں یہ ایک سیکنڈ یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے جو عورتوں کے جو پارٹیسپینٹ ہیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس بھی سوال ہیں تو پھر ہم 1 اینڈ 1 کر لیں تاکہ جو ہے وہ سب کور ہو سکیں. تو آپ میں سے جو بھی آپ میں سے شروع کرنا پلیز آ جائیں.
میں بیسیکلی صرف صوفیہ کا جو طریقت کا کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی تھی, اگر آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ طریقے جو 4 طریقے ہیں ان کے, وہ حضرت علی سے, حضرت ابو بکر سے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صوفی کہتے ہیں کہ وہ بھی صوفی ہی تھے. تو ایک چیز یہ, اور دوسرے یہ کہ ان کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ عالم برزخ اور اللہ سے ملاقات اور کائنات کے نظارے کر سکتے ہیں, ان کے جو بھی یہ وظائف ہیں اور اس طریقے پر چل کر, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ تو تنقید کرانا چاہ رہی ہیں جس سے میں مسلسل گریز کر رہا ہوں. دیکھیے جو صوفی حضرات ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر میں نے یہ شاید کل بھی کسی نشست میں تفصیل بیان کی تھی کہ اس دنیا میں انسان نے بالا تر حقائق کو سمجھنے کے لیے تین طریقے اختیار کیے ہیں. عقل کا طریقہ, یعنی میں اپنی عقل سے غور کروں گا, چیزوں کو سمجھوں گا, چونکہ یہ فیکلٹی میرے پاس ہے, جو ڈیٹا جو حقائق میرے سامنے آئیں گے میں ان کا تجزیہ کروں گا, ان کو انالائز کروں گا, ان کو کیٹیگرائز کروں گا, اس سے کچھ نتیجے نکالوں گا. تو عقل کی بنیاد پر کائنات کیا ہے, کیسے وجود میں آئی ہے, میں کیا ہوں, میرا کیا تعلق ہے, سمجھنے کی کوشش کی گئی. اس سے فلسفہ وجود میں آیا, اس کی ایک پوری تاریخ ہے. اب تو اپنی موت آپ مر چکا. سائنس کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فلسفے کی ماں نے سائنس کو تولد کیا اور زچگی میں مر گئی, وہ تو ختم ہوا معاملہ, لیکن بہرحال ایک پوری تاریخ ہے اس کی بھی. ارسطو, افلاطون, دیکارت, ہیگل, ان لوگوں کی پوری داستان ہے, جو اگر آپ سنیں تو حیرت انگیز داستان ہے کہ انسان نے کس کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ انسان اپنے باطن کے اندر سیر کر کے اپنے باطن میں, یعنی اس ظاہری وجود کی لغزشوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے باطن میں سیر کر کے بھی حقیقتیں دریافت کر سکتا ہے. یہ عقل سے ایک مختلف دوسرا راستہ ہے. تو یہ راستہ زیادہ تر ہندوستان میں بہت بڑے لوگوں نے اختیار کیا, جس میں سب سے بڑے آدمی گوتم بدھ ہیں, یعنی اس کا کلمینیشن ہوا ہے ان کے ہاں. میں نے سمجھانے کے لیے اس طرح کے جتنے مذاہب میں جین مت ہے, ہندو مت ہے, ہندو مت کی بعد کی شکلیں, ابتدا میں وہ ایسا نہیں تھا, یا بدھ مت ہے, تو میں ان کو صوفیانہ مذاہب کہتا ہوں, یعنی جو آپ کے باطن کی سیر کے ذریعے سے آپ کو حقیقت تک پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ پہنچ سکتا ہے آدمی. اور تیسرا یہ ہے کہ خدا کسی بندے کا انتخاب کرتا ہے, اس کو نبی بناتا ہے, اس کے ذریعے سے آپ کو حقائق کا علم دیتا ہے, جس کو ہم الہامی مذہب کہتے ہیں, جو ایک ہی ہے در حقیقت, جو پیغمبروں کا دین ہے. تو صوفیہ کیا سیر باطن کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں, اور اس کے لیے ریاضتیں, چلے, یہ اختیار کیے جاتے ہیں. یہ اصل میں ہندوستان کی چیز ہے بنیادی طور پر, اور یہ بالکل اسی طرح سے وجود میں آئی ہے جس طرح سے دنیا میں دوسری چیزیں وجود میں آتی ہیں. لیکن جب اس کو بلینڈ کرنے کی بات بہت بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی اسلام کے ساتھ, یعنی جو الہامی مذہب ہے, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صوفیانہ مذہب تصوف میں تبدیل ہوا, یعنی ایک نیا لفظ وجود میں آیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے اندر اس کی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ریلیشن رسول اللہ سے, کیونکہ رسول اللہ کی شخصیت چھائی ہوئی ہے اس سارے معاملے میں, وہ قائم ہونا چاہیے. تو پھر یہ بات کہی گئی کہ یہ حضرت علی کو اکیلے میں تعلیم دی تھی, یہ ان سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. یعنی ایک چیز آپ باہر سے لے آئے ہیں تو اب آپ اس کو اسلامائز کرنا چاہیں گے نا, تو یہ عمل ہے. تو اس میں جو باتیں بیان کر جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو لے کر بھی میں اگر اس کا تجزیہ کروں تو یہ واقعہ ہے کہ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بے بنیاد ہے, جیسے کہ میں نے اصحاب صفا کے بارے میں آپ کو بتایا.
اگر آپ نے مجھ سے اور کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ اس طرف سے آتے ہیں کہ طرح دیں.
غمدی صاحب, عالمی سیاسی حالات کے پس منظر میں جو تحریکیں اپنے اپنے دور میں برپا ہوتی رہی ہیں وہ بہت کمپیٹیبل نظر آتی ہیں, تو اس میں عالمی حالات کا کتنا اثر ہوتا ہے ان تنظیموں کے قیام میں؟ کیونکہ جمال عبد الناصر اور سید قطب کا جو حالات ہیں, اسی طرح جماعت اسلامی اور ہمارے پڑوس میں روس کے حالات, پھر آج کا دور ہے, تو اس میں عالمی اثرات کتنے ہوتے ہیں؟
عالمی اثرات یا مقامی اثرات یا اس وقت کے اثرات بہت غیر معمولی طور پر ہوتے ہیں, ہمیشہ اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی کوئی صورتحال ہے جو کسی چیز کو بعض اوقات ایک خاص شکل میں پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے, تو بعض اوقات وہ اثرات اس دائرے تک محدود رہتے ہیں جو ہے ہی تدبیر کا دائرہ. یعنی اگر آج کوئی دعوت جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ جدید ذرائع کو استعمال کرنے کو بڑی اہمیت دیتی ہے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوا, اور بعض موقعوں پر وہ عالمی اثرات آپ کے پورے فکر یا آپ کے تھاٹ پروسیس کو تشکیل دے دیتے ہیں, تب پرابلم پیدا ہوتا ہے, مسئلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ کا سوال بہت اچھا ہے, ایسا ہوا ہے, یقین ایسا.
سید ابو العالی مودودی صاحب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ فساق و فجار سے چھین کر اور صالح لوگوں کو دی جائے, تو چھیننے کے لفظ سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ مسلح جدوجہد ہوگی، لیکن ہمیں ان کی جو پوری تحریک ہے اس کے اندر ایک جمہوری طریقہ نظر آتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مسلح جدوجہد کے طریقے کہیں قبضہ کریں. اس کے بارے میں تھوڑی سی
اس کا جواب انہوں نے خود بہت وضاحت کے ساتھ دیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ جگہ ہے جن جگہوں پر استبدادی حکومتیں ہیں، بادشاہت ہے، آمریت ہے، ایسے ملک بھی تو ہیں. تو ان کے خیال میں جب تحریک وہاں اٹھے گی اور فاسق اور فاجر لوگ وہاں آمرانہ یا شاہانہ طریقے پہ حکومت کر رہے ہیں، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ خروج کی اسٹریٹجی اپنائی جائے. چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے آخر میں ایک پورا باب لکھا ہے اس پر، اور اس میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بڑی توضیح کی ہے کہ اس میں خروج یا جنگ یا بغاوت کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. سیدنا حسین کی جدوجہد کو بھی وہ اسی لحاظ سے ریلیٹ کرتے ہیں، جہاں استبداد ہے، جہاں پر جمہوری حکومت یا جمہوری طریقہ اڈاپٹ کر لیا گیا ہے. تو جب ماچھی گوٹ کا وہ تاریخی اجتماع ہوا جس میں مولانا امین حسن اصلاحی کے اور ان کے درمیان ایک لحاظ سے بڑا اختلاف سامنے آیا، اس میں انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل کے عنوان سے چھپی ہوئی ملتی ہے. وہ 6 گھنٹے کی تقریر ہے جو مختلف نشستوں میں انہوں نے کی ہے. اس کے بالکل ابتدا میں انہوں نے جو یہ بات ہے بیان کر دی ہے کہ چونکہ پاکستان میں، یہ چونکہ کو زیر میں رکھیے، چونکہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت قائم کی جا رہی ہے اور چونکہ یہاں انتخابات ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہاں ہمارے لیے مسلح جدوجہد، یہاں ہمارے لیے مسلح جدوجہد کا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں. یہ پوری بات.
غم صاحب نے طریقت اور شریعت جیسا تبلیغی جماعت والوں کا بتایا کہ وہ اس کی طرف بلاتے ہیں آپ کو، کچھ ایسا ہوا ہے کہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پھر صحیح شریعت کو سمجھا اور ایکسٹرا آرڈنری لوگ اس میں سے نکلے، قریب آ گئے، مگر انہوں نے کہا بھائی شریعت کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم شریعت پڑھتے ہیں، اور اصلی شریعت پڑھ کے پھر وہ لوگ دوسری طرف چلے گئے؟
جی بالکل ایسا ہوا ہے. یہ دیکھیے کہ شروع شروع میں تو تبلیغی جماعت میں زیادہ تر عام لوگ شریک ہوتے تھے اور وہ یہی 6 نکات پر مبنی دعوت کا کام کرتے رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے مدارس قائم کرنا شروع کر دیے. اب تبلیغی جماعت کے بہت سے مدارس ہیں، تو وہ بعض نوجوانوں کو یہ تربیت بھی دیتے ہیں، یہ ترغیب بھی دیتے ہیں کہ آپ ان مدارس میں جا کے پڑھیے، کیونکہ جو عام دیوبندی مدارس ہیں وہ دعوت کی اسپرٹ نہیں پیدا کرتے. تو ہمارے مدارس میں جب آپ پڑھیں گے تو دعوت کی اسپرٹ آپ کے اندر موجود رہے گی. اور ان مدارس کا جو نظام ہے وہ بھی اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس میں چلے لگائے جاتے رہیں، بچے یا نوجوان یا بڑے لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ نکلتے رہیں، تو وہ لوگ جو وہاں پر باقاعدہ تعلیمی نظام سے گزرتے ہیں وہ پھر پورے دین کو پڑھ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر علماء کی صحبت میں دین کو سیکھتے ہیں. اس طرح کے سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ کام وہ پس منظر میں لے جاتے ہیں، یعنی آگے جو ہے وہی 6 نکات کی دعوت اور وہ کام جاری رہتا ہے.
سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو غلام احمد پرویز صاحب کے حوالے سے، انہوں نے بھی مطلب ماخذ کی آپ نے بات کی، تو وہ انہوں نے مطلب قرآن پاک کو انہوں نے قرار دیا کہ یہ اس کا ماخذ ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ کے کمنٹس. اور دوسرا میرا سوال ہے صوفیزم کے بارے میں. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ اشفاق احمد صاحب نے ایک حضرت فضل شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے، تو ان کا انہوں نے سفر در سفر کتاب میں یہ کہا ہے کہ خدمت خلق کسی ورد وظیفے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ خدمت خلق کرتے جائیں. تو آپ تو یہ 2 چیزوں کے بارے میں آپ کے کمنٹ سنو.
غلام احمد پرویز صاحب کا ایک فکر ہے، یعنی جو ایک اسکالر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا تھاٹ پیش کیا، اپنا فکر پیش کیا. اس پر اگر آپ میرا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر ایک پوری نشست چاہیے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ میں ان کی پوری بات کو بیان کیے بغیر کوئی تنقید کر دوں ان کے اوپر. لیکن اگر آپ سننا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت جوانی کے زمانے میں میں نے ایک لیکچر دیا تھا جس کو مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، ہمارے دوست خورشید احمد ندیم صاحب نے لکھ بھی دیا تھا اور وہ چھپا ہوا بھی موجود ہے، اور وہ لیکچر کی صورت میں بہت پرانا ہوگا، وہ موجود ہے، اس میں میں نے تبصرہ کر دیا ہے. اس وجہ سے اگر میں ان پہ بات کروں گا تو پھر اس میں دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ میں تفصیل سے بات کروں، جس کا شاید اس وقت موقع نہیں ہوگا، ایک یہ بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہلو سے کہ اپنے میسج کو پہنچانا ہے، سب سے زیادہ ماڈرن اپروچ میسج کو پہنچانا ہے، فکر کی بات نہیں ہو رہی، وہ نہیں کی تھی. یعنی میں صرف ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں، یہ جو ذرائع آپ دیکھ رہے ہیں یہ وجود میں آ چکے تھے. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی کیسٹس اگر آپ تلاش کریں تو شاید ان کی تقریریں ایک یا دو ہیں، کوئی دو انٹرویو آپ کو مل جائیں گے بڑی مشکل سے، ان کے ایک ایک لفظ کا ریکارڈ آپ کو مل جائے، اور دونوں کی پیدائش کا سال ایک ہی، یہ ذہن میں رکھے، دونوں 1930 میں پیدا، تین میں پیدا ہوئے، ایک ہی وقت میں، یعنی زمانہ ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. ان کا جو درس قرآن ہے وہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اس لیے بہت پرانی معلومات ہے یہ، تو دو دفعہ کا پورا آپ کو آڈیو اور ویڈیو میں مل جائے گا. تو ان کا جو میتھڈالوجی تو بہت ماڈرن تھی اس معاملے میں، فکر ایک الگ چیز.
صاحب کا صوفیانہ
میں اور بابا جی سے ملا بھی ہوں، میں نے ایک رات بھی ان کے ڈیرے پر بسر کیا. ان کو انہوں نے اپنے ڈیرے کا نام رکھا نور والوں کا ڈیرا، یا آپ کے علم میں ہوگا. اور پھر وہاں پر یہ بتایا جاتا تھا کہ فجر سے کچھ دیر پہلے تفسیر کا نزول ہوتا ہے، تو وہ تفسیر فاضلی کے نام سے چھپی ہوئی بھی موجود ہے، وہ بھی میں نے پڑھی بھی ہے، مختلف جگہوں پر دیکھی بھی ہے، تو میں واقف ہوں اس پورے عمل سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اشفاق صاحب، بلکہ میں اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ، میرے ان سے بڑی دوستی رہی ہے، بہت تعلق قریبی رہا ہے، آپ کے شاید علم میں ہوگا ان کا جنازہ بھی میں نے پڑھایا تھا، تو اس وجہ سے بڑے قریبی تعلق، میرے گھر کے پاس ہی وہ رہتے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں ہم اکٹھے ہی رہتے رہے، بس ایک بلاک کا فرق تھا، اکثر و بیشتر آتے بھی تھے ملتے بھی تھے. ایک ہوتے ہیں خالص علم کی دنیا کے لوگ، اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس علم کو ڈائلیوٹ کر کے عام آدمی تک بڑی خوبصورتی سے پہنچا دیتے ہیں. تو تصوف بطور علم یہ اشفاق صاحب کا موضوع نہیں تھا، بلکہ وہ مجھ سے بڑی محبت سے کہا کرتے تھے کہ تم اس کے علم کی غلطی بتاتے ہو، باز آ جاؤ اس سے، تو عمل کی بات کرو. تو عمل کا پہلو جو ہے تصوف کا، یعنی جو وہ خانقاہی نظام جیسے آگے بڑھتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ خدمت، یہ چھوٹی چھوٹی محبت کی باتیں، ایک میتھڈالوجی ہے نا، اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے تھے، اپریشیٹ بھی کرتے تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جن بابا جی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، اور وہ تو خیر ایک افسانہ ہے کہ تفسیر نازل ہوتی ہے، لیکن ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت خادم خلق بھی تھے اور بڑے ماہر نفسیات تھے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ میں ایک ہی بار گیا، میرے سامنے ان کا یہ طریقہ بھی تھا، پرال بچھی ہوئی تھی ان کے ڈیرے میں، اور میرا ارادہ رات وہاں بسر کرنے کا تھا، تو ایک صاحب نے میرے سامنے لا کے ایک سالن اور ایک روٹی رکھ دی. وہ آئے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور آ کے وہ سالن کی پلیٹ اٹھا لی، انہوں نے کہا یہ نہیں کھاتے. اور یہ بالکل ٹھیک بات تھی، حیران کون ہے نا.
میرا بنیادی طور دو سوال ہیں، ایک تو جماعت اسلامی اور جو دیگر اسلامی تحریکیں ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ ان کا جو پوری تاریخ ہی وہ رہا ہے، جدوجہد رہی ہے، وہ اس ہٹ جب کہ سوشلزم کمیونزم موجود تھا تو وہ اسلامی حکومت کا نفاذ اور یہ چیزیں تو پس منظر میں چلی گئیں، لیکن وہ زیادہ سوشلزم اور کمیونزم کے خلاف جو ہے وہ اس میں اس جدوجہد میں پڑ گئے. ایون میں نے جو ایک ان کا رسالہ چھپا ہے جماعت اسلامی کا، جماعت اسلامی 50 سال، اس میں بھی جو بنیادی وہ لے کر آتے ہیں جدوجہد کا، وہ کہ ہم نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ سوشلزم کو روکنے کا کام کیا ہے. ایک تو یہ سوال، دوسرا سوال تبلیغی جماعت کے بارے میں کہ وہ جو دیوبند کا پورا ایک پوری تحریک ہے جس کا ایک سیاسی عنوان بھی تھا، انہوں نے مطلب جمیعت علمائے ہند میں بھی بنی، ان کے ایک سیاسی وہ ہے
اب بھی اس طرح، ہاں
جی جی جمیعت علمائے اسلام ہے، اور اس طرح جو ہے یہ تبلیغی جماعت ہے، تو یہ کیا یہ دیوبند کی تحریک کا ایک جزو ہے جو اس کی پوری ایک تحریک ہے، وہ یہ فکری بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اور یہ دعوت کا کام بھی ہے، تو یہ اس کا جز ہے یا یہ علیحدہ سے ایک تحریک ہے؟
پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ چونکہ وہ دنیا میں عالمی سطح پر حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے جو دنیا میں ان کے خیال میں یا ان کی رائے میں بڑے طاغوت تھے، ان میں بھی انہوں نے اپنے لیے ہدف کا انتخاب کیا، تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس وقت کمیونزم بڑا طاغوت ہے، یعنی میتھڈالوجی وہی ہے، اس میں یہ ہوگا نا کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو مقابل میں آپ کا دشمن کون ہے، تو دشمن کے انتخاب میں ہر آدمی جو حکمت عملی کے ساتھ کام کرے گا وہ یہ فیصلہ کرے گا نا کہ پہلے کس سے نمٹنا ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے، اس سے پہلے اس سے نمٹنا چاہیے، تو وہ اس کو اپنا ایک بڑا کنٹریبیوشن بھی کہتے ہیں، میں اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں یہ کہ اس وجہ سے ان کے ہاں یہ بڑی اہمیت کی چیز بن گئی۔ دیوبند کی تحریک اصل میں ایک بڑی عظیم تحریک ہے میتھڈالوجی کے لحاظ سے، فکر ایک بالکل الگ چیز ہے، یعنی انہوں نے سب سے زیادہ نیچرل میتھڈالوجی اختیار کی کام کرنے کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو سارے انسان ایک کام نہیں کر سکتے، یہ بنیادی طور پر غلط بات ہوگی، خدا نے انسان کو بنائے اس طرح ہے کہ وہ مختلف کاموں میں رجحان رکھتا ہے، انہوں نے ہر چیز کے لیے موقع فراہم کر دیا، یعنی وہ لوگ کے جو بالکل طالب علمانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مدرسے موجود ہیں، جو علم حاصل کر کے مسجد کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں مسجدیں بنا دی، ان کے لیے بننا شروع ہو گئی، جو لوگ مدرسے مزید قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کی ترغیب دی انہوں نے۔ چنانچہ دیوبند صرف دیوبند ہی تو نہیں رہا، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت پاکستان میں شاید 15-20 ہزار کے قریب دیوبندی مدارس موجود ہوں گے، وہ قائم کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے عام آدمی کو ایک خانقاہی دعوت دینے کے لیے شروع میں خانقاہیں قائم کیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور پھر بعد میں ان کو خیال ہوا کہ وہ خانقاہیں تو بہت مشکل ہیں اور ان میں ایک بڑا آدمی بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس کا کوئی متبادل تلاش کیا جائے، وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں انہوں نے اور ایک بہت بڑی تحریک اٹھا دی۔ پھر انہی کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ موقع مل رہا ہے افغانستان میں ایک حکومت قائم کر دی جائے، اور بینک قائم کر دی۔ یہ الگ بحث ہے کہ آئی ایس آئی کی مدد سے کی کیا ہوا، وہ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ہر طرح کے کام کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے ہاں جگہ موجود تھی، جبکہ جماعت اسلامی اور اخوان ان کے ہاں جو اپروچ ہے وہ انسانی شخصیت کے اس تنوع پر مبنی نہیں ہے، یعنی یہ بڑی فطری اپروچ ہے کہ انسانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ ان کو یہ نہیں کر سکتے کہ سب ایک طرح کا کام کریں، یہ ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے ہر ایک کے لیے پلیٹ فارم فراہم کر دیا، اور ایک رشتہ ان کے اندر موجود رہتا ہے چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود۔
یہ تمام تحریکیں جو ہیں، یہ واقعات کو
یہ سوال کو مارنے کا طریقہ ایجاد کیا انہوں نے۔
تمام تحریکیں جو ہیں یہ اتباع رسول یا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتی ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ سارا جو استدلال وہ اس کے بعد کرتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں پر کرتے ہیں، جیسے اصحاب صفہ کا واقعہ یا ہجرت کا واقعہ۔
ہاں دیکھیے، اطاعت حکم کی ہوتی ہے، اتباع شخصیت اور اس کے طرز عمل کی ہوتی ہے، تو یہ فرق ہے ان دونوں باتوں میں، اور دونوں ہی چیزیں دین میں مطلوب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرو، ان کو اپنے لیے ایک نمونہ بناؤ، ان کے اسوے کی پیروی کرو، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کا حکم مانو اس لیے کہ میرا حکم ہے۔
تو میں بس آخری موقع دینا چاہ رہا ہوں، اگر لیڈیز کی طرف سے کوئی کوسچن ہے تو دس از دا لاسٹ چانس، بس آپ آخری کوسچن کر لیں آ کر، کیونکہ سارے کوسچن آپ کے بعد کوئی اور آئے نہیں۔ تو
سوری، میں نے دوسرا سوال عورتوں کی طرف سے کر دیا۔ اگین صوفیائی کا، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ کے آگے سالن کی پلیٹ رکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کھاتے، اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جو صوفیا بیان کرتے ہیں، تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ مطلب یہ کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک علم ہے جو صرف مسلمانوں میں نہیں، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ انڈیا سے یہ نکلا ہے، تو اب یہ اگر علم ہے اور ہم اس کو اگر نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سارٹ آف اس دائرے میں یو آر اسٹارونگ، آپ محروم ہیں اس سے۔
بیٹھیے، اس سوال کے جواب میں میں تین باتیں عرض کروں گا. پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مابین ان کی پیدائشی کے ساتھ بعض غیر معمولی صلاحیتوں کا فرق پیدا کر دیتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی جینیس ہے، عبقری ہے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں ذہنی معاملات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کیسے اپروچ کرتے ہیں، کس طرح چیز کو سمجھتے ہیں. آئنسٹائن ہے مثال کے طور پر، غالب ہے مثال کے طور پر، اور بہت بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، محقق ہے، مفسر ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت عبقری لوگ ہیں، غیر معمولی ذہانت ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی جسمانی صلاحیت ہوتی ہے. میں نے محمد علی کلے کو جب اپنے بالکل قریب میں دیکھا تو واقعہ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ انسانی جسم ایک سیاہ مرمر میں ڈھل گیا ہے. یعنی وہ حیرت انگیز تجربہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کر، بالکل ساتھ وہ اتفاق سے یہ گھومنے والا دروازہ ہوتا ہے، تو میں بھی فلیٹس میں داخل ہو رہا تھا اور وہ بھی داخل ہو رہا تھا. تو اس گھومنے والے دروازے میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے نا، اگر دو آدمی اس کے اندر آ جائے تو آپ بڑے قریب آ جاتے ہیں. تو جب میں نے قریب سے دیکھا، تصویریں دیکھی تھی، کئی بار دیکھا تھا، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انسانی جسم بھی بعض اوقات ایک غیر معمولی چیز ہوتا ہے، بڑے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہوتا ہے. کہانیاں پڑھتا ہوں ہرکولیس کی، سیمسن کی، اس طرح کی، لیکن میں نے دیکھا ان کو قریب. اسی طرح بعض لوگوں کے اندر نفسی صلاحیتیں پیدائشی طور پر بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں. آپ کا چہرہ دیکھ کے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. یہ ہندوؤں میں مل جائیں گے، یہ چینیوں میں مل جائیں گے. اب گنیز بک آف ریکارڈ میں دیکھیں، بے شمار چینی لڑکیوں کے بارے میں آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. تو پہلی چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ پیدائشی صلاحیت بعض لوگوں کے اندر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض ایسے علوم فنون بھی ہیں جو نفسی علوم ہیں. قدیم زمانے میں ان پر بڑا کام ہوا، دور حاضر میں سارا رجحان ہو گیا ہے مادی علم کی طرف. تو آپ دیکھ رہے ہیں مادی علم کے یہ جو کرشمے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اگر قدیم زمانے میں کوئی آدمی بیان کرتا کہ یہاں فٹ بال کا میچ ہوگا اور آپ اس کو بیٹھ کے امریکہ میں دیکھ رہے ہیں یا پاکستان میں دیکھ لیں، کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو مادی قوانین کو دریافت کر کے یہ حیرت انگیز دنیا پیدا کر دی گئی. اسی طرح آپ کے نفس کے اندر بھی کچھ لاز ہیں، یہ بھی قوانین دریافت کیے گئے ہیں، ایجاد اس سے ہوتی ہے. تو وہ جو لاز ہیں ان کا بھی ایک پورا علم ہے، اور وہ بھی سیکولر ہے. جس طرح اس علم کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں موجود ہے، وہ جنات ہیں. تو بعض لوگوں کا ان سے بھی ربط ضبط ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں بعض جگہوں کے اوپر الگ الگ، بعض جگہوں کے اوپر دو، بعض جگہوں پر تین کی تین اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی شخص میں. اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں. میں ایسے ایسے لوگوں کے واقعات اپنے ساتھ بیتے ہوئے آپ کو سنا سکتا ہوں، جو نماز پڑھنا روزہ رکھنا تو ایک طرف رہا، وہ رفع حاجت کر کے استنجا بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ان چیزوں میں کمال تھا ان کا. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھ لینی چاہیے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اب اسی چیز کا کوئی مثال کے طور پر، میں ایک مذہبیات کا طالب علم ہوں، ان علوم و فنون سے مثال کے طور پر میں کچھ جانتا ہوں یا میرے اندر بھی یہ صلاحیت ہے، تو میں تاثر یہ دینا شروع کر دوں کہ یہ سب اصل میں پہنچا ہوا بزرگ ہونے کا نتیجہ ہے، تو میں اس کو فراڈ کہتا ہوں. لیکن علم کا انکار بالکل نہیں کرتا، وہ موجود ہے. میرے تو اپنے والد جو تھے وہ صوفی تھے، گھر میں نے دیکھا.
بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا.